الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، قبر منور پر. اور دنیا بھر میں کوئی شخص کہیں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں قبر انور کے قریب سب کی آواز سنتا ہے. پاکستان سے اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، افغانستان سے پڑھ رہا ہے، انگلستان سے پڑھ رہا ہے، ازبکستان سے پڑھ رہا ہے، دنیا کے کسی خطے سے پڑھ رہا ہے، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں اس کی آواز کو، اس درود پاک کو سنتا ہے اور درود پاک سن کر اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کرتا ہے. دنیا میں پڑھا جانے والا درود کہیں سے بھی، اللہ نے اس فرشتے کو وہ قوت بخشی ہے کہ وہ اس درود پاک کو سن لیتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ درود پڑھا کس نے ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے. کیسی خوش نصیبی ہے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو بارگاہ سرور کونین میں اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پاک پیش کیا جاتا ہے. میرے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. تو ایک امتی کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش ہو اور اس کے باپ کا نام بھی پیش کیا جائے. آئیے اب اسی ذوق و شوق کے ساتھ اس بات کو سوچتے ہوئے کہ جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا نام، ہمارے جتنے کیمرہ مین اس وقت موجود ہیں، ہمارے اس پورے اس وقت جو اس سلسلے احکام حج کے اندر جو اسلامی بھائی شریک ہیں، جو حاضرین ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں سن رہے ہیں، وہ اس ذوق کی کیفیت کو غور کریں کہ جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا. اس ذوق اور شوق کے ساتھ اب ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. جب میں کہوں گا صلو علی الحبیب، بیک وقت انشاءاللہ دنیا بھر کے سارے ناظرین اور حاضرین درود پاک پڑھیں گے. ہمارا درود بارگاہ رسالت میں ہمارا نام لے کر اور ہمارے والد کا نام لے کر پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غور کیجئے، وہ فرشتہ جو مدینہ منورہ میں ہے، سارے عالم میں پڑھا جانے والا درود جہاں کوئی کہیں سے بھی پڑھے اس کو مدینہ منورہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہے. تو جب فرشتہ مدینہ منورہ میں رہ کر درود پاک سن سکتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کس نے پڑھا ہے، اس کے باپ کا نام جانتا ہے، تو اس فرشتے کے آقا بھی جانتے ہیں کہ کون سا امتی مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. احکام حج کا سلسلہ الحمدللہ کئی سیگمنٹ اس کے الحمدللہ ہوئے اور کئی ناظرین ہمارے اس میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو شروع سے ساتھ ہوں گے، پھر وہ رخت سفر باندھ لیا ہوگا، مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہوں گے، مدینہ طیبہ باس پہنچ گئے ہوں گے، اور باس کی فلائٹس ابھی ہیں جانے کے لیے. تو ہمارے مہروز بھائی، آپ آج بتائیے کہ کیا کیا مدنی گلدستے ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے.
باپو الحمدللہ عز و جل، سلسلہ احکام حج اپنی پہلی قسط کے ساتھ ہی مدنی گلدستے لے کر آ رہا ہے، اور مختلف انداز پر اور مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے مدنی گلدستے تیار کرے، کوشش کی کہ شرعی مسائل جو ہیں وہ آسان الفاظ میں مختصر عبارتوں کے ساتھ وہ مدنی گلدستوں کے انداز پہ پیش کیے جائیں، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو زائرین مدینہ حجاج کرام ہیں ان کو سہولت حاصل رہے، اور یہ پچھلی قسطوں میں ہمارے سلسلے چلتے رہے. دو قسطوں سے ہمارے واجبات حج چل رہے ہیں. واجبات حج جو ہیں کم و بیش 25 سے 27 کے درمیان ہیں، تو یہ واجبات حج چل رہے ہیں. تو آج جو ہے اس کی آخری قسط، یعنی واجبات حج جو آخری رہ گئے، تقریباً 8-10 کے قریب ہیں جو آخری رہ گئے، وہ انشاءاللہ عزوجل آج کی قسط میں شامل ہوں گے ابتدان، اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ حاضری مدینہ پہ گفتگو ہوگی، بارگاہ رسالت کے آداب بھی بیان کیے جائیں گے. انشاءاللہ آج مدینہ کرنے کا موضوع ہے، اور بالخصوص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جو حاضری ہے، ایک مسلمان کی، ایک عاشق رسول کی جو حاضری ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کے کیا احکام آئے ہیں، اور بالخصوص حجاج کے لیے وہاں حاضر ہونا اس کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب بھی بتائیں گے. اور آج تو ہمارے سلسلے میں احکام حج کا جو سلسلہ آج آخری قسط ہے، تو آج اس کی نوعیت کچھ تبدیل ہوئی ہے، جیسے کہ آپ تشریف لائیں، خلیل بھائی بھی آئے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل اور بھی مہمان آئیں گے، کچھ اراکین شورا بھی ہیں، اور ایک خصوصی مہمان ہیں، وہ جب آئیں گے انشاءاللہ عزوجل جب بتائیں گے، تو ان چیزوں پر مبنی آج سلسلہ ہوگا. اور ایک بہت اہم چیز یہ ہوگی کہ مدنی چینل پہ ایسا کم ہوا ہے کہ ہم نے یہ بتایا ہو کہ ایک تو یہ ہے نا جو اسکرین پہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے، میں بیٹھا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالعموم مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک سلسلہ لانے کے لیے پیچھے ہوم ورک کتنا ہوتا ہے اور کس انداز کا ہوتا ہے، اس کی کچھ جھلک انشاءاللہ عزوجل بالخصوص احکام حج کے حوالے سے آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کو دکھائیں گے وقت آنے پر انشاءاللہ. اور اس جو بیک کیمرہ کام کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، جو اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، مدنی چینل کے ناظرین آپ نہیں دیکھ پاتے، جیسے ابھی جو کیمرہ مین مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ پا رہے، اسی طریقے سے ہمارے ایڈیٹرز ہوتے ہیں، دیگر افراد ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے جو ہے یہ سلسلہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس قابل بنتا ہے کہ آپ تک پہنچ سکے. تو باپو انشاءاللہ عزوجل اس ٹیم کے لیے ایک عمرے کے ٹکٹ کی ترکیب بنائی گئی ہے، اور اس پوری ٹیم کے درمیان بذریعہ قرہ اندازی انشاءاللہ عزوجل ایک عمرے کے ٹکٹ کی جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا بطور تحفہ، اور وہ بھی مدینہ دیکھیں. مدینہ کی باتیں سنی ہیں تو مدینہ دیکھنے کی یوں تو ہر مسلمان ہی کو تڑپ ہوتی ہے، لیکن جب یہ سلسلہ دیکھتے ہیں، کام میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کنسنٹریشن سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کنسنٹریشن بنتی ہے، آپ کی توجہ بنتی ہے، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے دلی دل میں کہ کاش میں بھی مدینہ دیکھوں، تو آج انشاءاللہ عزوجل ان میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے وہ مدینہ شریف کا ٹکٹ دیا جائے گا، عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا، اور آپ کی گفتگو ہوگی، ناتیں ہوں گی انشاءاللہ مدینہ.
آج کا مطلب سلسلہ یوں بھی اہم ہے کہ جو ہمارے ساتھ آپ کے اس پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں
جی،
آج تو ان کے دل بھی دھڑک رہے ہوں گے نا.
جی جی بالکل،
مطلب وہ ابھی تک تو خیموں کا ذکر سنتے تھے، حجر اسود کا ذکر سنا، طواف کا ذکر سنا، احرام کا ذکر سنا، پھر مدینہ طیبہ کا بھی ذکر سنیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جوں جوں وقت گزرے گا نا
جی،
ان کا دل کچھ کہہ رہا ہوگا،
ابھی سے دھڑک رہا ہے میرا،
ابھی سے تڑپنا شروع ہو گیا ہوگا. ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے، ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے. مدنی چینل کے ناظرین، احکام حج میں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کی الحمدللہ جلوہ گری ہوئی، اور ہمارے جو ہوسٹ تھے اس میں، میزبان جو تھے ہمارے وہ تو مکہ المکرمہ پہنچ چکے,
وہ احکام حج بیان کرتے کرتے سیکھتے مقام حج پہ پہنچ گئے. میں نے عبدالاحد بھائی کو میسج کیا کہ آپ جو ہیں احکام حج سیکھتے سکھاتے ہوئے جو ہے مقام حج پہ اور مناسک حج کی ادائیگی تک پہنچ گئے.
اللہ اکبر,
برکت
ان کا بلاوا آ گیا,
ان کا بلاوا آ گیا.
اور آج جو اس پردے کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی آج کسی کا بلاوا آنا ہے.
اللہ اللہ.
تو حج کے احکامات مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, اس میں جو ہے وہ ہم نے یہ سیکھا کہ تمتو, قران اور افراد حج کیسے ہوگا, پھر طواف کیسے ہوگا, اس کے بعد پھر حج کا انتظار, پھر اس کے بعد جو ہے وہ منیٰ کی روانگی, اور منیٰ کی روانگی کے بعد پھر منیٰ کا قیام, پھر اس کے بعد عرفات کی روانگی, عرفات کی دعائیں, پھر عرفات سے پلٹنے پر مزدلفہ کا وقوف, وہاں کنکریاں چننا, پھر اس کے بعد منیٰ پہنچنا, پھر وہاں جو ہے وہ رمی کرنا, قربانی کرنا, حلق کروانا. جب حج ہو جاتا ہے نا پھر انتظار رہتا ہے, مدینے جانے کا انتظار رہتا ہے. اللہ اکبر. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. واقعی ظاہر جب حج کر لیتا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے, اور پاک صاف ہو کر اب پاک محبوب کے پاک دیار میں جانے کی انتظار کی گھڑیوں میں ہوتا ہے. لمحے گزرتے ہیں, دن گزرتے ہیں, کون سا وہ دن آئے گا, سبحان اللہ. انتظار جاری ہے, کسی کا دو دن کے بعد بلاوا آتا ہے, کسی کا چار دن کے بعد آتا ہے, کسی کا بارہ دن کے بعد آتا ہے, وہ انتظار کرتے ہیں. واقعی یہ گھڑیاں ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں, سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اے حج کرنے والوں, تم نے حج تو کر لیا, طواف بھی کیا, زمزم بھی پیا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں, رکن شامی سے مٹی وحشت شامی غربت, اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو.
اللہ,
آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسے, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. میزاب رحمت, سبحان اللہ. میزاب رحمت اس پرنالے کو کہتے ہیں کہ جو کعبے کی چھت پر ہے, اور جہاں بارش ہوتی ہے وہاں تو ہر وقت رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. جب پانی برستا ہے تو اس پرنالے سے گزرتا ہوا, میزاب رحمت سے گزرتا ہوا حتیم میں گرتا ہے. اللہ اکبر. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. اللہ اکبر. مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اور فرماتے ہیں, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور آپ کے برادر اصغر چھوٹے بھائی فرماتے ہیں, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے.
حسن حج کر
کے ناظرین ہیں. ایک بڑی تعداد تو حج پر نہیں جا رہی، حاضری مدینہ انہیں نہیں مل پا رہی، تو اب یہ سلسلہ جو ہے آج کا مدینہ شریف کی حاضری، اس کی باتیں، مدینہ مدینہ ہوگا، تو وہ دیکھیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟
ان کی تڑپ اور ان کا شوق بڑھے گا، اور طلب صادق ہوتی ہے نا تو منزل مل جایا کرتی ہے.
اللہ کبیر.
اس میں دعائیں ہوں گی، استغاثے ہوں گے، کون سی وقبولیت کہو ہم نہیں جانتے،
تو وہ بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو،
وہ بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہے. جو اشعار پڑھیں گے نا، اس میں بہت سارے استغاثے ہیں، اشعار ہیں، اور پھر یہ عاشقان رسول کے اشعار ہیں، بعض اس میں اعلیٰ حضرت کے ہیں، ان کے بھائی جان کے ہیں، دیگر بھی عشاق کے اشعار ہیں، ان کی استغاثے ہیں، اور ہم اگر ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. اب جیسے ہمارے میزبان جو ہے وہ یہاں ہمیں سکھاتے سکھاتے مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، کیسی آنکھیں ہیں جو مدینہ دیکھتی ہیں. واقعی ان آنکھوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب حاجی جاتا ہے تو ایک تمنا ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، یار یہ جائے گا، کعبے کو دیکھے گا، یہ طواف کرے گا، یہ زمزم پیے گا، یہ مینا پہنچے گا، یہ مزدلفہ جائے گا، پھر یہ مدینہ دیکھے گا، گنبد خضرا کو دیکھے گا. جب یہ حاجی پلٹتا ہے تو اس وقت بھی اس کی آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ آنکھ ہے جس نے مدینہ دیکھا ہے، جس نے کعبے کے جلوے لوٹے ہیں. واقعی مدینہ منورہ کے لیے اتنے دل تڑپتے ہیں. یہ وہ شہر ہے کہ جتنے قصائد مدنی چینل کے ناظرین اس شہر کے لیے لکھے گئے، دنیا میں کسی شہر کے لیے نہیں لکھے گئے. یہ وہ شہر ہے جس کے لیے ہر مسلمان آرزو رکھتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم میں مدینہ منورہ دیکھ لوں، اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. روتے ہیں، جنت کے لیے کوئی روتا نہیں ہے، مدینہ جانے کے لیے روتا ہے جب مدینہ کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ.
جو کون کا تاج ہے وہ مدینہ، جو کون کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا تو ہے دیکھ. نکلے جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا گوتا حسرت ہو نہیں بس آقا تیری مرضی ہے سادات کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار بنان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی روح جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا ویگا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں مگر اب تو
مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی ہم سب کی ترجمانی کی راز وہ بلا لیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں تو انشاءاللہ رحمان ضرور بلائیں گے وہ اپنے عاشقوں کو محروم نہیں چھوڑیں گے تمنا رکھیں آرزو رکھیں اور دل ہی دل میں انہیں پکارتے چلے جائیں وہ محروم نہیں کریں گے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ انشاءاللہ کرم کریں گے اور مدینہ منورہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر جہاں کی خاک میں شفا ہے جہاں کی مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب جہاں جنت کی کیاری موجود ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے جی ہاں وہیں پر ایک ایسی جگہ ہے جو جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مس کر رہی ہے جو مٹی شریف یقیناً محدثین نے لکھا ہے کہ وہ مٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مس کر رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے اللہ اکبر خانہ کعبہ سے افضل ہے سبحان اللہ 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں 70,000 پھر چلے جاتے ہیں جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر دوبارہ نہیں آتا صبح ہوتی ہے تو وہ شام کے انتظار میں ہوتے ہیں جن کی باری نہیں آئی ہوتی وہ اس انتظار میں ہے کہ شام ہوگی تو ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اب جب شام ہو جاتی ہے بارگاہ رسالت کی حاضری انہیں مل گئی اب قیامت تک وہ واپس نہیں آ سکیں گے اور آسی اور گناہگار جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہوتا ہے 8 دن کسی کو ملتے ہیں 9 دن ملتے ہیں کسی کو 10 دن ملتے ہیں کوئی زندگی میں کئی کئی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں
70,000 صبح ہو بار بار
آج مدینہ منورہ حاجی پہنچیں گے، اس کا بیان ہوگا فضائل مدینہ منورہ، پھر بارگاہ رسالت کے حاضری کے آداب بھی انشاءاللہ الرحمن بیان کی جائیں گے کہ کس طرح حاضر ہونا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے وہ بھی سنیں گے، احادیث میں کس طرح آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم مفتی صاحب سے سنیں گے کہ ایک زائر جو ہے اس کو بارگاہ رسالت میں کیسے حاضر ہونا چاہیے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کیسے کرنی چاہیے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام کس طرح پیش کرنا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے لیے ہر آنکھ بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے، اور جب زائر وہاں پہنچتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے آقا کے دربار میں شفاعت کی بھیک لینے جا رہے ہیں، وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت جب مدینہ منورہ کی آپ کی روانگی کا وقت آیا تو آپ نے کلام تحریر فرمایا، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، آمنہ کے دل برو دلدار کے پاس۔ سبحان اللہ، اس کا کچھ ذکر کر لیں امیر اہل سنت کے نشار کا،
مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جا سرکار کے پاس، مل چکا اذن مبارک وہ مدینے کا سفر،
حاجیوں خوش نصیبوں کہاں جا رہے ہو، اپنے آقا کے دربار میں جا رہے ہو، شفاعت کی بھیک لینے جا رہے ہو، مغفرت لینے جا رہے ہو، ارے اس شہر میں جا رہے ہو جس میں خاک شفا ہے، اس شہر میں جا رہے ہو جس کی گرد اڑتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اس میں شفا ہے. صحابہ اکرام اپنے چہرے پر اس گرد سے بچنے کے لیے کپڑا رکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. اس شہر میں جا رہے ہو جہاں صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آرام فرما رہے ہیں, وہاں جا رہے ہو جہاں کا چپا چپا زیارت گاہ ہے, وہاں جا رہے ہو جہاں جنتیوں کا قبرستان ہے جس میں عثمان غنی بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, حلیمہ سعدیہ بھی ہیں, سبحان اللہ اماں عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اور کتنی امہات المومنین ہیں, اور حضور کے چچا جان بھی اسی مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں. جی ہاں, اس کے قریب ایک پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے. اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, کہاں پہنچے زائروں, معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے زائروں, اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. تو اس مقام پر حاضری ہے, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں, شہر مدینہ میں ادب ساتھ لے کر جانا. یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے.
حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے,
ارے
سر کا موقع ہے او جانے والے.
حقیقت بھی یہی ہے کہ سر کے بل بھی چلے نا مدینے میں, تب بھی ہم مدینے کی سرزمین میں چلنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہاں تو بڑے بڑے اولیاء کرام بھی جب حاضری دیتے تھے تو سانس رک جایا کرتی تھی, یوں سمجھے آپ. اور ہم اس پاک سرزمین پر جا رہے ہیں, آقا کے دربار میں جا رہے ہیں, اس طرح جائیں کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کے دربار میں جا رہا ہے, شفاعت کی خیرات لینے جا رہا ہے, مغفرت کی بھیک لینے جا رہا ہے. اس کا انداز تو بالکل ایسا نہیں, شہانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بھی چاہیے جو ہے وہ گاڑی اس طرح کی ہونی چاہیے, یہ آرائش ہونی چاہیے, یہ آسائش ہونی چاہیے. مجرموں کے یہ انداز نہیں ہوا کرتے. ارے انہوں نے بلا لیا, یہی بہت بڑا کرم کی بات ہے. کہاں میں اور کہاں روضہ اقدس کا نظارہ, نظر جس سمت اٹھتی ہے.
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, بیگانہ بن کے جاؤں. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں،
بہزاد اپنا عالم،
بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد
صاحب ماشاء اللہ حج کا آپ نے جو واجبات اور سنن بیان کیے، تمتو تو افراد تو جو ہے وہ قران حج، پھر منا پہنچایا، عرفات پہنچایا، مزدلفہ، اب مدینہ جانے کی تیاریاں ہیں، اور بڑے اچھے کلام یہ پڑھ رہے تھے. یہاں میں یہ غور کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ، میں نے کچھ سفر نامے پڑھے تھے کہ جب مدینہ منورہ لوگ پہنچتے تھے تو تین تین مہینے، ڈھائی ڈھائی مہینے گزر جایا کرتے تھے. اس وقت اس طرح کی تصاویر بھی نہیں تھی. ایک میں نے بہت پرانا نسخہ دیکھا تھا مفتی صاحب، اس میں دلائل و خراج شریف کا، اس میں ایک نقشہ بنا تھا مدینہ منورہ کا. اگر موجودہ دور میں ہم دکھا دیں اور موجودہ ویڈیوز اور اس طرح بھی جو تصاویر ہیں 3D اور بہت ساری چیزیں اس میں تو آ گئیں، تو بالکل سادہ سا نقشہ تھا. اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ اس نقشے کو دیکھا جائے تاکہ اس کو محبت بڑھے. اور وہ جو حاجی پہنچتے ہوں گے جنہوں نے کعبے کو، تصویر تو تھی نہیں اس وقت، دو دو مہینے میں، ڈھائی ڈھائی مہینے میں، تین تین مہینے میں، نے ایسا بھی پڑھا مفتی صاحب کہ بعض لوگ درمیان میں ہی دنیا سے چلے جاتے تھے اور جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کسی کو کچھ حصہ مل گیا، بچ گئے، کچھ پہنچ گئے ڈھائی مہینے کے بعد. اب جب وہ کعبے کو دیکھتے ہوں گے اور مدینہ منورہ پہنچتے ہوں گے، ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ مفتی صاحب
احمد حسن نعیمی رحمۃ اللہ،
انہوں نے بھی بیان فرمایا نا،
سفر نامہ لکھا ہے. یہ بس کے ذریعے گئے، بغداد مولا بھی حاضری ہوئی، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. انہوں نے کئی بسیں بالکل بدلی، یعنی وہ بسیں بالکل نکارہ ہو گئیں.
اللہ،
جس کمپنی کے تھرو جا رہے تھے اس کمپنی کے سارے ایکسپنس تھے، نئی بس میں بیٹھتے، کہیں جو ہے وہ ساتھیوں کو ہیضہ شروع ہو گیا، لوگ جو ہے نا ان کو کے آنا شروع ہو گئیں، بیمار پڑ گئے، کہیں جو ہے راستہ بھول گئے.
اللہ اکبر.
سب ڈرائیور کا تو ملک نہیں ہو سکتا، وہ کویت کا ڈرائیور ہو اور وہ جا رہا ہو آگے، اور جی پی آر ایس بھی نہیں تھا اس وقت اس طرح کا عام. فرماتے ہیں کہ حج سے دو دن پہلے ہمارے قافلے میں آہو پکار شروع ہو گئی.
اللہ،
لوگوں کو یہ خدشہ لائق ہو گیا کہ حج نہیں کر سکیں گے،
اللہ
رہ جائیں گے. تو واقعہ
کیا ان کا وہ انداز تھا؟ ایک شعر میں
امام احمد بن حنبل نے، ایک بات کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے، یہ علمی نقطہ اٹھایا کہ حاجی مدینہ منورہ پہلے جائے یا بعد میں جائے.
اللہ اکبر.
اور اصل یہ بحث، یہ نقطہ یوں ہے کہ مدینہ کی حاضری جو ہے وہ کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، تو پہلے جائے یا بعد میں جائے؟ تو کہا کہ پہلے جائے تاکہ حج فوت نہ ہو، پھر مدینہ منورہ آ جائے. تو یہ وہی خدشات ہیں کہ سفر اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے، لوگ نکلتے تھے، راستے میں طرح طرح کی پرابلمس آ جاتی تھیں، تو کیا ہی بات ہے.
سبحان اللہ. میں ابھی ایک شعر پڑھ رہے تھے، ان کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. وہ ایک اسلامی بھائی مجھے ملے تھے مفتی صاحب، تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مدینہ شریف جانے کی معراج کیا ہے. اب ان کا وہ انداز تھا. وہ پھر جب وہ مدینہ منورہ ہو کر آ گئے تو مجھ سے ملے، مجھ سے انہوں نے واقعہ بیان کیا. مجھ سے کہنے لگے کہ میں وہاں حاضر ہوا. ویسے تو انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ اس کی معراج کیا ہے. تو میں نے ان سے جب پوچھا تو کہنے لگے میں بس میں سوار ہوا تو میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو دل کی آنکھ کھل گئی اور میں نے جو ہے وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے شہر مدینہ کی طرف میں جا رہا تھا, جن کے دربار کی طرف جا رہا تھا, خواب میں وہی تشریف لے آئے. پھر کہتے ہیں میری آنکھ پھر بند ہوئی, پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. یوں تین مرتبہ ہوا انہوں نے دوران سفر. تو یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, جو زائر مدینہ ہیں وہ خوش الحان نعتخوانوں کے کلام بھی ساتھ لے کر جائیں. اب تو موبائل کے اندر اور میموری کارڈ کے اندر یہ آ جاتے ہیں, وہ سنتے ہوئے جائیں, درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے جائیں, اور جو ہے اس طرح بارگاہ رسالت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور مدینہ منورہ اس سے پہلے ہماری حاضری ہوگی.
احساس ہے نا کہ بندہ خود محسوس کرے میں کس کے دربار میں آیا ہوں,
اللہ
اور پھر خود کو تیار کرے. اب خود کو تیار اس طرح کرے گا کہ جو احتیاط ہیں, آداب ہیں, تقاضے ہیں, اس شہر کی حرمت ہے, اس شہر کی فضیلت ہے, بارگاہ رسالت کی حاضری کی جو وقت ہے کہ کتنی عظیم حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں, کتنی عظیم الشان بارگاہ میں حاضری ہے. تو یہ احساسات بار بار لاتا رہے,
دل میں پیدا کرے, وہ
کرتا رہے.
آپ کے سفر, آپ کے ساتھ بھی سعادت ملی تو مجھے یاد آ گیا ابھی ہمارے سفر کا, کہ جب ہماری بس مدینہ منورہ داخل ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے بارگاہ رسالت کی حاضری سے پہلے کچھ صدقہ کرے. تو پھر کچھ صدقہ بھی اسلامی بھائیوں نے دیا تھا, لکھا ہوا, وہ مجھے یاد آ گیا. تو انشاءاللہ تو آپ سے آداب بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن, کے وہاں قرآن پاک کیا کہتا ہے بارگاہ رسالت کی حاضری کے لیے. تو آج کیا کیا سیگمنٹس آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں.
سب سے پہلے تو ہمارے کچھ واجبات رہ گئے تھے, حج کے جو واجبات ہیں 10 واجبات بقایا تھے. تو اس میں سے پہلے مرحلے میں ہم چند واجبات لیتے ہیں, تو مدینہ شریف کی گفتگو بھی ہوتی رہے گی. دوسرے مرحلے میں ہم کچھ واجبات لیں گے. تو ناظرین بطور خاص یہ جو واجبات ہیں ان کا براہ راست یوں نہیں ہے کہ حج کے واجبات ہیں یہ, لیکن حج کے جو اجزاء ہیں اس پر مشتمل یہ واجبات ہیں. اور جو شروع میں واجبات بیان کیے جا رہے ہیں ان کا تعلق طواف سے ہے. طواف کے حوالے سے کئی واجبات موجود ہیں, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 یہ جو واجبات ہیں طواف کے حوالے سے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سے واجبات تیار ہیں.
16 واجب. طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا. طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا. طواف زیارت کے 4 پھیرے رکن ہیں, یعنی ان کے کیے بغیر طواف زیارت کا رکن ادا نہ ہوگا, اور بقیہ 3 پھیرے واجب ہیں. طواف زیارت کے کم از کم 4 پھیرے 10 ذی‌الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں کرنا واجب ہیں. البتہ افضل وقت پہلا دن ہے, جبکہ بقیہ 3 پھیرے ایام نہر کے بعد کیے تو ترک واجب نہ ہوا. طواف زیارت کے 4 پھیرے ایام نہر میں کرنا ترک کر دیے تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کسی حاجی مرد یا عورت نے طواف زیارت کے 4 پھیروں کو بالکل ترک کر دیا تو وہ احرام سے باہر ہی نہیں ہوا. اگر میکاس سے گزر گیا تو حکم ہے کہ واپس آ کر طواف زیارت کرے, اور اس صورت میں جدید احرام کی حاجت نہیں کہ طواف زیارت کا اکثر حصہ چھوڑنے کے سبب وہ پہلے ہی احرام کی مکمل پابندیوں سے آزاد نہیں ہوا. اگر کسی نے طواف زیارت تو کیا لیکن اس کے اکثر یعنی 4 پھیرے بلا عذر شرعی ایام نہر میں ادا نہیں کیے تو اس پر ایک دم دینا لازم ہوگا. عورت ایام نہر کا کل وقت حیض یا نفاس کی حالت میں رہی تو اس تاخیر کے سبب اس پر دم نہیں. اگر عورت کو ایام نہر کی ابتدا یا اختتام پر طواف زیارت یا اکثر پھیرے کرنے کا وقت ملا, یا یہ کہ وقت تو ملا لیکن اکثر پھیرے نہ کر سکتی تھی, تو یہاں مختلف صورتیں اور احکام ہیں جن کی تفصیل باہر شریعت وغیرہ کتب سے سیکھی جا سکتی ہے. طواف زیارت کے بقیہ 3 پھیرے ایام نہر میں کرنا واجب نہیں, بلکہ اس کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں. البتہ سنت یہی ہے کہ پورا طواف ایام نہر میں ہو, بلکہ 7 پھیرے ایک ساتھ ہوں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. 17 واجب. حجر اسود سے تھوڑا پہلے کھڑا ہو کر نیت کرے گا, پھر حجر اسود کے سامنے آ جائے گا تاکہ اس کا پورا سینہ حجر اسود کے سامنے سے گزر سکے۔ البتہ اگر کوئی حجر اسود سے ابتدا نہ کرے بلکہ باب کعبہ سے کرے یا کسی اور جگہ سے کرے تو جائز نہیں۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کسی نے طواف میں حجر اسود سے ابتدا نہ کی تو جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے، اور اگر اعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو دم واجب ہے۔ 18واں واجب، طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا۔ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں جہاں پر نالا ہے، چھت میں اس کے نیچے دائرے کی شکل میں باؤنڈری کے اندر کے حصے کو حتیم کہتے ہیں، اور خبر غیر متواترہ کے مطابق یہ کعبے ہی کا حصہ ہے۔ چونکہ طواف کعبے کے ارد گرد کیا جاتا ہے اندر نہیں، لہذا طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے نہیں گزریں گے۔ طواف حتیم کے اندر سے ہو کر کیا تو کیا احکام ہوں گے؟ ہاں جی، اگر طواف میں حتیم کے اندر سے ہو کر گزرا تو اگر مکے ہی میں ہو تو اس طواف کا اعادہ کرنے کا حکم ہے۔ اعادہ صرف حتیم والے حصے کا واجب ہے، البتہ پورے طواف کا اعادہ کر لینا افضل ہے۔ فی زمانہ حتیم کے صرف ایک طرف کا راستہ کھلا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے نکلیں دوسری طرف آ جائیں۔ اگر ایسا ممکن ہو تو پورا طواف کرنا ضروری نہیں، رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک اعادہ کریں، اور حتیم سے ہو کر دوبارہ رکن عراقی پر آ کر دوسرے اعادے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر اعادہ کیے بغیر چلا جاتا ہے مکہ مکرمہ سے پھر کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر طواف زیارت یا طواف عمرہ کا معاملہ تھا، خواہ ایک چکر میں ایسا کیا تھا یا پورے طواف میں، تو کفارے میں صرف ایک دم دینا لازم ہوگا، جبکہ طواف ودا، طواف قدوم یا کسی نفلی طواف میں حتیم سے ہو کر گزرنے کی صورت میں جتنے پھیروں میں حتیم سے گزرے گا ہر ایک کے بدلے الگ الگ ایک صدقہ فطر دینا ہوگا۔ 19واں واجب، طواف کا دائیں جانب سے ہونا۔ دائیں طرف سے طواف شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود سے چلتا ہوا آگے باب الکعبہ کی طرف بڑھے، سب لوگ اسی انداز پر طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب سے کر لیا تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کسی نے الٹا طواف کیا تو اس پر اس طواف کا اعادہ واجب ہے جبکہ وہ مکہ میں ہو، ورنہ اعادہ واجب نہیں۔ اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم دینا واجب ہوگا۔ اگر عذر کی بنا پر الٹا طواف کیا تو بھی یہی حکم ہے، کیونکہ الٹا طواف کرنے میں کوئی عذر متصور نہیں ہو سکتا۔ 20واں واجب، عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا۔ جو استطاعت رکھتا ہو وہ ویل چیئر یا کسی کے کندھے یا گود میں بیٹھ کر طواف نہیں کر سکتا۔ بلا عذر پیدل طواف نہ کیا تو کیا احکام ہوں گے؟ بغیر کسی عذر کے کسی کے کندھے پر سوار ہو کر یا کسی کی گود میں بیٹھ کر یا ویل چیئر پر بیٹھ کر یا گھسٹ کر یا کسی بھی ایسی صورت میں طواف کیا کہ جس میں پیدل چل کر طواف کرنا نہیں پایا گیا، تو جب تک مکے میں ہے ایسے طواف کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم دینا واجب ہوگا۔ اور اگر عذر کے سبب پیدل چل کر طواف نہیں کیا، مثلا بے ہوش تھا تو کسی نے اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا، یا اتنی لاغری تھی کہ چل کر طواف کرنے کی قدرت نہیں، یا اپاہج تھا، تو ایسے آزار کی بنا پر بغیر چلے طواف کرنے کی صورت میں نہ اعادہ ہے نہ دم۔ نفلی طواف گھسٹ کر شروع کیا تو گھسٹ کر کرنے سے ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ نفلی طواف بھی چل کر کرے۔
20 تک واجبات چلائے گئے، 21واں ہم کچھ دیر بعد چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں 22 سے 26 تک واجبات مزید۔
22واں واجب، طواف کرتے وقت ستر بقدر مانے کھلا نہ رہنا۔ ویسے تو عام حالات اور نماز میں ستر عورت فرض ہے، لیکن خصوصی طور پر طواف کے اعتبار سے ستر عورت صرف واجب ہے، یعنی ستر عورت کی کوتاہی پر طواف ہو تو جائے گا، مگر جنایت لازم ہوگی۔ مرد اور عورت سے متعلق ستر عورت کی تفصیل وہی ہے جو نماز کے شرائط میں ذکر کی جاتی ہے۔ طواف میں ستر کھلا رہ گیا تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کسی کا طواف میں چھپائے جانے والے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو اتنا کھلا رہا کہ جس کے کھلے رہنے سے نماز ادا ہی نہیں ہوتی تو طواف اگرچہ ہو گیا مگر ترک واجب ہوا۔ لہذا اگر ایسا شخص مکہ ہی میں ہو تو اس کو طواف کا اعادہ کرنا واجب ہے، اور طواف کا درست طریقے پر اعادہ کرنے کی صورت میں لازم آنے والا کفارہ دم یا صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ اعادہ نہ کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، اور گھر چلے جانے کی صورت میں واپس آنے کے بجائے کفارہ دے دینا ہی کافی ہے۔ ستر عورت ظاہر ہونے کی صورت میں ہر طواف کا حکم الگ الگ ہے۔ یوں ہی اس صورت میں طواف کے اکثر پھیرے یا عقل پھیرے کرنے کا حکم بھی الگ الگ ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ جو طواف فرض یا واجب ہیں، جیسے طواف زیارت، طواف عمرہ اور طواف ودا، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ طواف مکمل یا اس کے اکثر پھیرے بغیر ستر عورت کیے تو اس پر دم لازم آئے گا۔ اگر طواف فرض یا واجب کے اکثر پھیروں میں تو ستر عورت تھا مگر تین یا اس سے کم پھیروں میں ستر عورت نہ تھا تو اس صورت میں صدقہ لازم آئے گا۔ جو طواف نفل یا سنت ہیں، جیسے نفلی طواف، طواف تحیت اور طواف قدوم، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کا ایسے طواف میں بقدر مانے ستر عورت نہ تھا، چاہے مکمل پھیروں یا اکثر پھیروں میں یا تین یا اس سے کم، اگرچہ ایک پھیرے میں بھی، تو دونوں صورتوں میں اس پر دم کے بجائے صدقہ لازم آئے گا۔ تیسواں واجب، طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔ ہر طواف چاہے ادھورا ادا کیا گیا ہو یا پورا، واجبات کے ساتھ ادا ہوا ہو یا بغیر واجبات، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی طواف شروع کیا اور پہلے پھیرے سے پہلے ہی اس کو ترک کر دیا، تب بھی یہ نماز لازم ہو جائے گی۔ نماز طواف ترک کر دی یا اس میں کمی بیشی کر دی تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کسی نے نماز ادا ہی نہیں کی تو وہ بدستور اس کے ذمہ لازم رہے گی، دم کے ذریعے اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر دم ہوگا۔ وجوب کے اعتبار سے اس کا کوئی خاص وقت یا جگہ نہیں۔ سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ مگر سنت چھوٹ جانے کی وجہ سے ایسا کرنا برا ہے۔ مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل جگہ خاص کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو، اس کے بعد کسی جگہ کو فضیلت نہیں۔ البتہ اگر بیرون حرم پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ۔ چوبیسواں واجب، طواف رخصت کی ادائیگی۔ طواف رخصت ان حاجیوں پر واجب ہے جو میقات کے باہر سے حج کے لیے آئے ہوں۔ ہاں، وقت رخصت اگر عورت حیض یا نفاس سے ہو تو اس پر یہ طواف واجب نہیں۔ جس نے صرف عمرہ کیا ہے یا حاجی مکہ یا اندرون میقات کا رہائشی ہے تو اس پر یہ طواف واجب نہیں۔ طواف رخصت ترک کر دیا تو کیا احکام ہوں گے؟ طواف رخصت چھوڑ دیا تو اگر ابھی مکہ میں ہے تو طواف رخصت کرنے کا حکم ہے، دم دینا کافی نہیں ہوگا، اور اگر میقات سے باہر نکل گیا تو اب بھی طواف رخصت ادا کرنے کے لیے واپس آنے کا اختیار ہے، مگر بہتر یہ ہے ایک دم ادا کرے کہ اس میں فقراء کا فائدہ بھی ہے اور حاجی کو مشقت سے بچانا بھی، اور اگر واپس آنا چاہے تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرہ سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے، اور اس صورت میں دم واجب نہ ہوگا۔ اگر کسی نے مکمل طواف رخصت یا اس کے اکثر پھیرے چھوڑ دیے تو اس پر ایک دم واجب ہوگا، اور اگر تین یا اس سے کم پھیرے چھوڑ دیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر دینا لازم ہوگا۔ سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا مگر کسی وجہ سے ٹھہر گیا، اگر اقامت کی نیت نہ کی تو وہی طواف کافی ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ پھر طواف کرے کہ آخری کام طواف رہے۔ پچیسواں واجب، وقوف عرفہ کے بعد سے حلق یا تقصیر ہونے تک بیوی سے مباشرت نہ کرنا۔ حج کے احرام کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے مباشرت کی تو حج ہی فاسد ہو جائے گا، اور وقوف عرفہ کے بعد حلق و تقصیر سے پہلے کی تو ترک واجب ہوگا۔ وقوف کے بعد مباشرت کی تو کیا احکام ہوں گے؟ وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے ہم بستری کی تو حج فاسد ہو گیا، یعنی ٹوٹ گیا، اسے حج کی طرح پورا کر کے دم دے اور سال آئندہ ہی میں اس کی قضا کر لے۔ عورت بھی احرام حج میں تھی تو اس پر بھی یہی لازم ہے، وقوف عرفہ کر لینے کے بعد ہم بستری کرنے سے حج تو نہ جائے گا، حلق سے پہلے کیا تو، مگر بعض صورتوں میں بدنہ اور بعض میں دم لازم ہوگا۔ چھبیسواں واجب، احرام کے ممنوعات سے بچنا۔ احرام کے ممنوعات کئی طرح کے ہیں، جو ممنوعات حرام ہیں ان سے بچنا فرض ہے، اور جو ممنوعات مکروہ تحریمی ہیں ان سے بچنا واجب ہے۔ احرام کے ممنوعات کا ارتکاب کیا تو کیا احکام ہوں گے؟ احرام والا شخص اگر جان بوجھ کر بلا عذر کسی ممنوع کا ارتکاب کرے تو کفارہ بھی واجب ہے اور گناہگار بھی ہوا، لہذا اس صورت میں توبہ واجب ہے کہ صرف کفارہ ادا کرنے سے پاک نہ ہوگا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اگر انجانے میں یا عذر کی وجہ سے جرم کیا تو صرف کفارہ دینا کافی ہے۔ جرم میں کفارہ بہرحال لازمی ہے، چاہے جرم کا ارتکاب یاد سے کیا ہو یا بھول چوک سے ہو گیا ہو۔ اس فعل کا جرم ہونا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جرم خوشی سے کیا ہو یا مجبور ہو کر سوتے میں کیا ہو یا جاگتے میں، نشے کی حالت میں کیا ہو یا بے ہوشی میں یا پھر ہوش میں اس نے اپنے آپ جرم کا ارتکاب کیا ہو یا دوسرے نے اس کے حکم سے کیا ہو، جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایزا کے باعث کیا ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس جرم کے غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے تین رعایتیں ملیں گی۔ نمبر ایک، دم کے بدلے چھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے۔ نمبر دو، چھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ یا نمبر تین، تین روزے رکھ لے، اس طرح کرنے سے دم ادا ہو جائے گا۔ تینوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، مگر پہلی دونوں صورتوں میں افضل یہ ہے کہ مساکین حرم کے ہوں۔ اگر جرم غیر اختیاری ایسا ہو کہ جس میں صدقے کا حکم ہے تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ جرم غیر اختیاری میں دم کی صورت میں مسکینوں کو صدقہ دیتے ہوئے اگر چھ صدقے ایک ہی دن ایک ہی مسکین کو دے دیے تو یہ ایک ہی صدقہ شمار ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ الگ الگ چھ مسکینوں کو دے۔ لیکن اگر ایک مسکین کو چھ روز تک ہر روز ایک صدقہ دیا، یا ایک مسکین کو ہر روز صبح شام دو وقت کھانا کھلایا، تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کے روزے رکھنے میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، نیز معین روزے کی نیت بھی ضروری ہے۔ مثلا فلاں کفارہ کا روزہ ہے، صرف روزے کی نیت یا نفل یا کوئی اور نیت کی تو کفارہ ادا نہ ہوا۔ البتہ کفارے کے روزوں کا حرم میں یا احرام میں یا لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ یاد رہے کہ کفارہ اس لیے ہے کہ بھول چوک سے یا سوتے میں یا مجبوری سے جرم ہوں تو کفارے سے پاک ہو جائیں، اس لیے کفارہ نہیں کہ جان بوجھ کر بلا عذر جرم کیے جاؤ۔ اور کہو کہ کفارہ دے دیں گے، دینا تو جب بھی آئے گا، مگر قصدن حکم الہی کی مخالفت انتہائی سخت اقدام ہے۔ جرم کے ارتکاب پر دیے جانے والے کفارے بدنے اور دم کے لیے حرم میں ذبح ہونا شرط ہے، نیز اس کا گوشت محتاجوں کا حق ہے، اس سے نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی مالدار کو کھلا سکتا ہے، اور بدنہ یا دم کے جانور کے لیے وہی کچھ شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں۔ جہاں ایک کفارے یعنی ایک دم یا ایک صدقے کا حکم ہے، وہاں بعض صورتوں میں حج قران والے کے لیے دو کفاروں کا حکم ہے۔
اللہ
چمکا
کہ تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سرکار میرے دل کا بے نور لگنا ہے روتا
پھر عزم مدینہ ہے. جب یہ جب مدینہ منورہ ماشاءاللہ شہزادے بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور ان کے بھی مہکے مہکے مدنی پھول انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. مدینہ منورہ جو ظاہر حاضر ہوتے ہیں اس کا بڑا مقصد تو بارگاہ رسالت کی حاضری ہی ہے, سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے. تو ہمیں ہمارے ناظرین کو حاضرین کو قبر انور, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی جو زیارت ہے اس کے متعلق, اس کی اہمیت قرآن میں کیا ہے اور احادیث میں اس کے متعلق کیا ذکر ہوا, قبر انور کی کیا فضیلت ہے زیارت کرنے کی, یہ ارشاد فرمائیے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے تو بھی وہ ہم پر باعث رحمت تھے. قبر انور میں موجود ہیں, اب بھی وہ رحمت ہی رحمت ہیں. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین کا مرتبہ عطا کیا ہے وہ باقی رہے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے. مدینہ منورہ کے فضائل, مدینہ منورہ کی عظمتیں ایک جدا گانا موضوع ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی خاص روزہ پاک کی نیت سے جاتا ہے اور قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے, سلام پیش کرنے کی نیت سے جاتا ہے, تو اس کی مشروعیت کیا ہے, اس کے کیا دلائل ہیں, حضرات صحابہ اکرام علی مردوان کا کیا طرز عمل رہا, ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کا کیا طرز عمل رہا. تو ایک شعر جو ہے آج بھی جو جالیاں ہیں اس پر لکھا ہوا ہے. شعر ہے, نفس الفدا بقبر انت ساکنہ, میری جان قربان جائے اس قبر پر یا رسول اللہ جس کے آپ ساکن ہیں, جس میں آپ موجود ہیں.
یہ سنہری جالیوں پہ لکھا ہے یا سب جالیوں پہ؟
میرے خیال میں سب جالیوں پہ لکھا ہے.
اچھا, سب جالیوں پہ لکھا ہوا.
یعنی جو حجرہ شریف کی جالیاں ہیں
جی,
ایک طرف سے سنہری ہیں, بقیہ طرف سے سبز ہیں, سب جالیوں پہ لکھا ہوا ہے. نفس الفدا بقبر انت ساکنہ, فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم.
سبحان اللہ.
کہ اس ٹھکانے پر, اس جگہ پر عفت بھی ملتی ہے, یہاں جود و کرم کے چشمے بہتے ہیں.
آئے آئے آئے. سبحان.
اور یہ شعر کہنے والے کون ہیں؟ یہ شعر کہنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے اکابرین نے ان کے واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. پہلے قرآن مجید فرقان احمد کی ایک آیت, پھر یہ شعر کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا وسیلہ دے کر دعا کریں. لوجد اللہ تواب الرحیمہ, تو اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے.
سبحان اللہ.
تو اس آیت مبارکہ میں بارگاہ رسالت میں حاضری کا حکم ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما تھے جب بھی حاضر ہوتے تھے لوگ, اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما چکے لیکن اب بھی حیات ہی ہیں, لیکن اپنی قبر انور میں, اب آپ کی جو حیات ہے وہ مزید زیادہ فضیلتوں والی ہے اور روز بروز آپ کے مقام, آپ کے شرف, آپ کی عزت, آپ کی بزرگی میں روز بروز اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے. بروز قیامت تو ایک عجب عالم ہوگا جب مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا. تو یہ آیت مبارکہ قبر انور پر آنے کی دعوت دیتی ہے. اب ایک بدوی اس شعر کا خالق
جی,
وہ یہ سنتا ہے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور بہت بڑے بڑے اکابرین نے اس واقعے کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا کہ وہ آتا ہے بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا گیا ہے کہ جو ظلم کر لے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, میں نے ظلم کیے ہیں, میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو پھر یہ واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک راوی سے یہ واقعہ بیان کیا ہے, ہلالی نام ہے ان کا, ان کی سند سے واقعہ بیان کیا ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ خود مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بدوی سے ملو, اس کو خوشخبری دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری سفارش سے اس کی مغفرت کر دی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور یہ واقعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد کا ہے,
آپ کی مثال کے بعد کا ہے,
مثال کا بات کا ہے. تو اس سے یہ وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ یہاں بس بمشکل سلام کو چلے جاؤ, یہاں کوئی فریاد لے کر نہ ہو, یہاں کوئی التجا لے کر نہ ہو, ایسا نہیں ہے. ہم کسی پتھر کے پاس نہیں گئے ہوتے, ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے, ویسے تو خیر حدیث تو اس وقت کی ہیں جب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, لیکن سب سے پہلے بہت ہی رسالے کی صورت میں, اور جب ایک یہ سوال کھڑا ہوا ساتویں آٹھویں صدی میں کہ ابھی قبر انور کی زیارت کو جانا چاہیے کہ نہیں, صرف قبر انور کی نیت کرنی چاہیے کہ نہیں, ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی اور اس کتاب کے اندر یہی موضوع رکھا. اس کتاب کے چند اوراق میرے سامنے ہیں. تو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ احادیث نقل فرمائی.
تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی قریب کے بزرگ تو نہیں ہے,
ساتویں آٹھویں صدی کے بزرگ.
اچھا, اتنے قدیم ہیں,
اتنے اور جلیل القدر بزرگ ہیں.
سبحان اللہ,
بہت بڑے بزرگ ہیں. اب ایک روایت نقل فرماتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی. اس حدیث کو امام دار قطنی نے بھی نقل کیا, امام بیہقی نے بھی نقل کیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی.
سبحان اللہ.
پھر دوسری حدیث مبارکہ من زارا قبری حلت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اس روایت کو امام ابو بکر احمد بزار نے اپنی کتاب میں نقل کیا. ایک اور حدیث من جارانی زائدا لا یعلمہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ. جو شخص میری زیارت کے لیے آیا اور اس عمل کے علاوہ اس کو کوئی اور حاجت نہیں تھی مدینہ منورہ میں آنے کی, تو فرمایا کہ میرے اوپر حق ہوگا کہ میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا بنوں.
سبحان اللہ.
اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور امام دار قطنی نے امالی میں نقل کیا, اور امام ابن المقری نے معجم میں نقل کیا. سعید ابن سکن کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. چوتھی حدیث, فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی, جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی. امام دار قطنی نے اپنی سنن میں اور دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا.
واضح فرما دیا نا, وصال کے بعد کا ذکر فرمایا اس
وسوسے پر ہرگز دھیان نہیں رکھنا چاہیے کہ قبر انور کی نیت سے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال القدر امام ہیں, حنبلی ہیں, مطلب حنبلی جو لوگ ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیروکار شمار کیے جاتے ہیں, ان کے امام ہیں, حنبلیوں کے امام ہیں. وہ اپنی کتاب المناسک الکبیر میں یہ بحث کرتے ہیں کہ کن کن ائمہ کے نزدیک حج پر جانے والے کے لیے, لوگ کہتے ہیں کہ جی حج جو ہے وہ ایک عبادت ہے, مدینہ منورہ اس کے کسی مناسک میں داخل نہیں ہے. تو مناسک کی جو کتاب علماء عراقیین, شامیین, علماء مصر, علماء ہند, علماء دنیا نے جہاں بھی کتاب لکھی ہے صدیوں سے, مناسک کی جو بھی کتاب لکھی گئی اس میں زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تذکرہ نہ ہو وہ کتاب مکمل نہیں ہوتی. تو یہ ائمہ کا تواتر یا ائمہ کا اسلوب, یہ قوم کو یہ تربیت فراہم کرنا کہ جب حج پر جانا ہے اور زیارت رسول مقبول تمہیں حاصل ہوگی اس کے کیا آداب ہونے چاہیے, یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حجی کا حج کے اس میں سے ہے, لوازمات میں سے ہے, یعنی حج کے لوازمات میں سے اس طور پر ہے کہ اس کی اہمیت حج کے تعلق سے بیان کی گئی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اقوال نقل کیے, فلاں فلاں ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ پہلے جانا چاہیے, فلاں فلاں ائمہ کہتے ہیں بعد میں جانا چاہیے. یہ کہیں بیان نہیں کیا
کہ نہیں جانا
چاہیے,
ایک نے کہا جانا ہی ہے,
جانا ہی چاہیے. اور مشہور جو حنبلی امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل کے مذہب کے بہت بڑے عالم ابن قدامہ، ان کی کتاب بار بار کوٹ کی جاتی ہے، دنیا کے ہر فورم پر کوٹ کی جاتی ہے. امام ابن قدامہ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ لکھا ہے کہ ان کے نزدیک حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جانا زیادہ افضل ہے، سبحان اللہ. تاکہ حج، کیونکہ وہ قافلوں کے ذریعے جایا کرتے تھے، مہینوں میں سفر ہوا کرتے تھے، حج فوت نہ ہو جائے. تو اب بات یہ ہے کہ حج سے اس کا تعلق بنتا ہے، اور میں روایت بھی سنا دیتا ہوں. امام سبکی لکھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا،
آئے آئے،
اس نے مجھ پر جفا کی.
جفا کی یعنی ظلم کیا،
مطلب اس نے حق ادا نہ کیا.
حق ادا نہ کیا.
اسی طریقے سے ایک اور روایت امام سبکی نے لکھی ہے، من حج حجت الاسلام وزار قبری، جس نے حج کیا، میرے قبر نمر کی زیارت کی، وغزا غزوتن، کسی غزبے میں حصہ لیا، صلی علیہ فی بیت المقدس، بیت مقدس میں جو ہے میرے اوپر درود پاک پڑھا، تو پھر لم یسأله اللہ فی مفترد علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو جو حق لازم کیے تھے اللہ تعالی اس معاف فرما دے گا، اس کا سوال نہ فرمائے گا. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے ائمہ کے حوالے ہیں.
آپ تو ماشاءاللہ جو دیکھ رہا ہوں میں،
بہت اگر اس پر بہت دلائل کچھ کہنے کے لیے موجود ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قبر انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جس میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف فرما ہونے کا، میں اپنی گفتگو کا یہ جو موضوع ہے یہاں کلوز کر رہا ہوں، پھر شہزادہ حضور کی طرف بڑھیں گے، ان سے بھی کچھ سننے کی ساتھ حاصل کریں گے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مطلب موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے.
صحیح.
موت اولیاء کو بھی آئی، موت مقربین کو بھی آئی، انبیاء سابقون کو بھی آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کا ذائقہ چکھا ہے. لیکن جس طرح شہدا ہے کہ انہیں ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اور پھر ایک حیات جاویدانی انہیں عطا کر دی جاتی ہے، پھر ایسی زندگی عطا ہو جاتی ہے انہیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہیں، انہیں نعمتیں مل رہی ہیں، وہ جنت میں کہتے ہیں کوئی جا کر ہمیں بتا، دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم پر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہو رہی ہیں، انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو شہدا سے بھی افضل ہیں، شہدا کے بھی امام ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے متعلق ہمارا یقیدہ ہے، آپ اپنی قبر انور میں بقید حیات ہیں. جس طرح زندہ کی حیات ہوتی ہے، کیفیت ویسی ہی ہے، کوئی یہ نہیں کہ صرف روح موجود ہے یا روح موجود نہیں ہے، صرف جسم میں نہیں، اپنی جو ہے وہ حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے. اب رہی اس سے آگے کی بات، اور مسئلہ جو حاضر ناظر بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت بھی میں عرض کر دوں. ہمارے علماء نے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں. جیسا کہ وہ ایک حدیث ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے،
جی.
بڑی مشہور یہ حدیث ہے، غالباً ابو داؤد شریف کی ہے. اس کا مطلب روح لوٹانے سے ایک مطلب یہ بھی، میری توجہ اس کی طرف کر دیتا ہے.
سبحان
اللہ. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تھے تو آپ کی عبادت کا کیا عالم ہوتا تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قرب خاص عطا فرمایا ہے، تو پھر آپ کی عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اللہ اور اس کا رسول ہی ان کیفیات کو بہتر جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ جب چاہیں جس کی طرف نگاہ فرما سکتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، قبر انور کے پاس جا کر جو درود پڑھا جائے گا وہ آپ سنتے ہیں صرف. بھئی ہم جاتے ہیں سنہری جالیوں کے پاس، سنہری جالیوں کے بعد پھر کچھ فاصلہ ہے اندر حجرہ شریف میں، اندر جو ہے وہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے قبر انور پر، وہ جگہ ہے، مطلب قبر انور پر نہیں بلکہ اس حجرے پر جو بند ہے، جو سیل ہے بالکل، اس پر غلاف چڑھا ہوا وہ جگہ ہے. پھر اس کے اندر مسجد قبر انور ہے، پھر سطح زمین سے نیچے مزید ہے،
تو وہاں تو سیسا پگھلا کر ڈالا گیا ہے،
پگھلا ہی دیواریں قائم ہیں، تو جب یہ فاصلہ مانے نہیں ہوتا آواز پہنچانے سے، اتنا تو مان لیا گیا نا کہ یہ جو فاصلہ ہے واقعتاً ایک فاصلہ ہے، اور عادتاً ایسا فاصلہ ہو تو آواز نہیں پہنچا کرتی، تو جب یہاں کھڑے ہونے والا سلام پیش کرتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت بخشی ہے، تو ایک تو یہ صورت ہے کوئی جائے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، دوسرا یہ ہے کوئی دور سے آپ کو پکارے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کہیں یہ نہیں لکھا، ہماری کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جب سلام پڑھا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں اور ہم اس لیے سلام پڑھتے ہیں، نہیں، یہ مسئلہ غلط منسوب کیا گیا ہے ہماری طرف، اور ایسے ایسے لکھاریوں نے منسوب کیا ہے جن کے پاس دلیل نہیں تھی تو جھوٹ بات بول دی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، تو ظلم ہے، دوہرا ظلم ہے، ایک تو غلط موقف، اوپر سے بہتان تراشی۔ تو اتنا عقیدہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور مرضی ہو، جب آپ چاہیں اپنے غلاموں کی طرف توجہ فرما سکتے ہیں، چاہے وہ شرق میں ہوں، چاہے غرب میں ہوں، چاہے وہ جنوب میں ہوں، چاہے شمال میں ہوں، کتنے ہی وہ فاصلے پر ہوں آپ توجہ فرما سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بر نفس نفیس تشریف لے جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ طاقت بھی بخشی ہے۔ اس سے اگلی صورت یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر کئی جگہوں پہ جانا چاہیں تب بھی جا سکتے ہیں، ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت بخشی ہے، ایک ہی وقت کے اندر وہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں، روحیں قبض کرتے ہیں۔ تو اب حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے اس کی کچھ میں نے وہ بیان کی، اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کے متعلق جو حیات النبی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد زندہ ہونے کا جو تصور رکھتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے، یہ بات میں نے عرض کی۔
سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے کئی احادیث سے پھر قرآنی آیات سے ہمیں بتایا، جو اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب علیہ السلام تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائے، کرنے والا مہربان پائے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کریمہ پر ایک شعر بھی لکھا ہے، ہم سنتے ہیں ہدائی کے بخشش کے اندر۔
مجرم بلائے آئے ہیں جان کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جان کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، در کی ہے منظار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نویدن بشر کی ہے، نویدن بشر کی ہے۔
اکثر لوگ اعلی حضرت کے شعر کو یوں پڑھتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، یعنی غالباً یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ آقا کے طفیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کے طفیل اللہ نے ہمیں حج بھی کرا دیا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے جو منظوم کیا ہے، جو لکھا ہے، وہ ہے اس کے طفیل۔ کس کے طفیل؟ اس حاضری مدینہ کے طفیل، یعنی مدینہ شریف کی حاضری تو نصیب میں تھی اور اس کے طفیل حج کی سعادت بھی مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے،
اے حاجیوں تمہیں پیشگی مبارک،
اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔
کہاں جا رہے ہو؟ جب کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کوچ کہاں کا ہے، تو تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ کا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی دھڑکی ہے نہضت کی دھڑکی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے
بھائی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مدینہ منورہ کی حاضری کے صدقے حج کی سعادت ملی اور ہم غور کریں انہی کے صدقے تو ایمان ملا ہے اعلیٰ حضرت نے اس میں شعر فرمایا نا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے آپ نے ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ ہو
ہوتے کہاں خلیل و بنا بنا سے مراد
جی جی
کعبہ معظم
وہ پڑھ دینا وہ آپ
ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے سب تیرے گھر کی
ہے یہی ہے نا لولاک لما خلقت الافلاک
جی
یعنی اللہ تعالیٰ اگر حضور علیہ السلام کو نہ پیدا فرماتا تو نہ آسمان پیدا فرماتا پھر آگے بھی ہیں
جیسے
نہ منا ہوتا نہ مزدلفہ ہوتا نہ عرفات ہوتا انہی کے صدقے یہ طواف بھی ہیں انہی کے صدقے منا کی حاضری بھی ہے بلکہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری بھی انہی کے صدقے ہے اور انہی کے دربار میں حاضری ہے اور انہی کے دربار اور انہی کے مدینہ منورہ کے فضائل ہم انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت سے آج ہم سنیں گے انشاءاللہ
ماشاءاللہ
مدینہ منورہ جا رہے ہیں حاجی حج کر لیا پاک و صاف ہو گئے
چیز بڑی اہم ہے کہ جہاں جا رہے ہوں وہاں کے فضائل پتہ چل جائے نا تو پھر اور طبیعت جو ہے نا وہ معطر ہو جاتی ہے باغ باغ ہو جاتی ہے ایک بڑا سرور آتا ہے کہ ہم ایسے خطے میں آئے
مشاہدہ جتنا ہوگا اور وہ اہمیت ذہن میں جتنی اس کے ہوگی کہ کہاں جا رہا ہوں کس کے دربار میں جا رہا ہوں اور کس طرح جانا چاہیے شاید انشاءاللہ یہ بھی بیان فرمائیں گے
ساتھ میں جانشین اطہار شہزادہ اطہار سے یہ بھی عرض کروں گا کہ چونکہ الحمدللہ عزوجل حاجی احمد عبید رضا بھائی کو امیر اہل سنت کے ساتھ سفر مدینہ کی چل مدینہ کی سعادتیں ملی ایک سے زائد بار ملی
جی جی ہے
نا باپو
الحاج
الحاج عبید رضا تو کچھ یاد سفر مدینہ منورہ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے انشاءاللہ
یاد دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ جہاں جا رہے ہوں دنیاوی اصول ہے اب جیسے آپ کو ایک پھل لے لیں اگر چونکہ ہر پھل کی کوئی فضیلت تو ہے نہیں اگر اسے دنیاوی فوائد بتائے جائیں اچھا اس کے ثمرات اگر بتائے جائیں بھائی اس میں کیا کیا کیلوریز ہیں اس میں کیا کیا طاقت ہے اس میں کتنی مٹھاس ہے تو اب بندہ جو اس کو پہلے تو دیکھے گا پھر اس کو ذہن بنا کے خریدے گا چونکہ انسان کا ذہن جو وہ ایک بوسٹر کی مانے دے اس میں خیالات آتے جاتے ہیں اب اسے ذہن یہ بھی خیال آئے گا یار مہنگا ہو تو کیا کروں گا اس کی کیا قیمت ہوگی یہ سارے وہ خیالات ہوتے ہیں مگر اب وہ کیا وہ عزم مصمم کر لیتے یار اس کے فوائد اتنے کہ یہ مجھے خریدنا ہی پڑے گا
فوائد غالب آ گئے تو اب
یہاں ایک اور شیئر کرنا چاہوں گا ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے مدینہ پاک کی جو اہمیت ہے یا اس کا جو شوق ہے صرف نعتیہ اشعار سے سنا ہے بس اس کے پاس جو منبع اور راستہ تھا وہ نعتیہ اشعار تھے کلام سنتا رہا مدینہ شریف کے متعلق کہ وہاں جو ہے وہ پھل وہاں جو ہے وہ باغیچے ہیں کلیاں ہیں پھول ہیں گلستہ ہیں مطلب ظاہر بات ہے جسے جو چیز پسند ہے وہ اس کے اچھے سے اچھے الفاظ میں وہ بیان کرے گا تعریف بیان کرے گا پھر شاعری کے اندر استعارے ہوتے ہیں کہ حسن کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو مدینہ منورہ کے اندر اب تو بہت مطلب کہ ظاہری طور پر بھی باغیچے موجود ہیں کلیاں موجود ہیں پھول موجود ہیں لیکن ایک وقت یہ تھا کہ کچھ اور صورتحال ہوگی تو مدینہ منورہ جانے والا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائٹنگ سے متاثر نہ ہو وہ وہاں کی جو نظر آنے والی خوبصورتی ہے اس سے دل اچھا کرے باغ باغ ہو سب کچھ ہو لیکن جو اصل چیز ہے کہ اس شہر کی عظمت کیا ہے دینی عظمت کیا ہے لائٹیں تو بہت سارے شہروں میں مل جائیں گی ریل پیل بہت سارے شہروں میں مل جائیں گی. اگر کوئی چیز سے جو ناگوار بھی گزرتی ہے, کچھ وہاں پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے, دینی فضائل اگر معلوم ہوں گے نا تو پھر اس کا دل بڑا مضبوط رہے گا اور ادب بھی اتنا ہی پاس رکھے گا, ادب کا بھی.
نہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلی, باپو آپ کو یاد ہوگا, حافظ صاحب کو یاد ہوگا, چونکہ آپ بھی مشرف چل میں دن ہو چکے ہیں, کہ امیر اہل سنت وہاں فرماتے تھے کہ دیکھیں وہاں جب جا رہے ہیں تو وہاں کی سب سے بڑی زیارت جو ہے نا وہ مزار اقدس ہے, روضہ مبارک ہے. تو اب یہ لائٹنگ کو دیکھنا, دیگر چیزوں کو دیکھنا, تو یہ نہیں صرف وہی.
اور ہماری اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے نا کہ نقش و نگار کی طرف توجہ نہ کرے وہ, اگر
خاص جب حاضری ہو رہی ہے, بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں, ہاتھ باندھ کر چل رہے ہیں, تو اس وقت یہ توجہ نہ کرے. باقی یہ کہ مسجد شریف کے نقش دیکھنا یا یہ سب کچھ جائز ہیں اور بعض صورتوں میں سعادت کا باعث بھی ہیں, نیکی کے پہلو بھی موجود ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی صرف نقش و نگار دیکھ کر آ جائے.
بہرحال میں عرض کر رہا تھا, اگر کسی چیز کے اہمیت بتائی جائے, اس کی برکات بتائی جائیں, اس کے فوائد بتائے جائیں, تو اب جو ہے نا وہ بندے کی توجہ صرف زیادہ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ خامی بھی ہوتی ہے. اب جیسے فروٹ آپ لے لیں, اب جیسے آم پھلوں کا بادشاہ, اس کی اہمیتیں, اس کے فوائد ہیں, اگر اس کو آپ زیادہ کھائیں گے تو نقصانات بھی ہیں. پر مدینہ النبی تو یہ تو ایسا شہر ہے کہ اس کے فضائل ہی فضائل ہیں. تو اب اگر وہاں حاضری کا ارادہ ہے تو واقعی ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اس کے فضائل سنے جائیں, پڑھے جائیں. البتہ یہ کہ یہاں جو وہ تمام فضائل کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں, مطالعہ ضرور کیا جائے اس حوالے سے, مدینہ منورہ کے فضائل بھی, اور جو اسنائب حج کے لیے جا رہے ہیں یا جو عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جن مقدس شہروں میں جا رہے ہیں ان کے فضائل, اور ہم جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت کا کچھ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اس میں جیسے سیرت مصطفیٰ ہے, سیرت رسول عربی ہے, اس سے یہ کہ عشق اور بڑھے گا, ذوق بڑھے گا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کی جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیا سے متصف تھے, اس کی جو ہے وہ ایک تصور میں
یادیں ہوں گی, جیسے
یادیں ہوں گی. ہاں, مدینہ منورہ کے جو نا وہ فضائل تو اسے بے شمار ہے, البتہ یہاں جو چند فضائل بیان کیے جائیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے بعض علماء نے فرمایا کہ 100 نام ہیں. اب نام کی تعداد اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے. بعض علماء نے یہی فرمایا کہ 100 یا اس کے آس پاس نام ہیں, بہرحال کئی نام ہیں اس کے. بہرحال اس کے نام بھی جو ہے وہ جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی نے نام بھی یہاں تحریر فرمائے ہیں تاریخ مدینہ میں, جو اسلامی مطالعہ کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ مدینہ ترجمہ جذب القلوب, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو حرکت دے کر اور تیز کر دیتے تھے, اور یہ اس لیے تھا کہ زیادتی کے شوق سے بے چین ہو جاتے کہ کسی طرح جلد از جلد مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک مدینہ میں پہنچ کر جو ہے وہ سکون پاتا تھا. یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک یہاں سکون پاتا تھا.
پپو آپ تو بارہا جاتے رہے ہیں, ہمارے قافلے کے بھی آپ امیر تھے, کیا مشاہدہ آپ کا مدینہ منورہ جب داخل ہوتے ہی دل کی کیفیت بدل جاتی ہیں؟
بالکل ایسا ہی ہے, اور واضح فرق محسوس ہوتا ہے. یعنی مکہ المکرمہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہاں کی فضا کچھ اور ہے, اور جو مدینہ طیبہ میں داخلہ ہوتا ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے کہیں اور تھے اور اب کوئی خاص مقام پر, اور خاص جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ اور ایک خاص قسم کے موسم میں داخل ہو گئے. اچھا پھر یہاں کی فضا, اور جوں جوں ہم مسجد نبوی کے قریب جاتے ہیں تو وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے, پھر روضہ انور کے قریب پہنچے تو وہاں کے معاملات کچھ اور ہیں,
اور یہ شعر نا چلتے چلتے میں روزے تک آ گئے ہوں.
سبحان اللہ.
یہ روشنی سی کیا ہے ارے خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے.
عبیر ہوا مشک فضا, مدینہ منورہ کی خاصیت سے لکھا ہے نا,
عنبر زمین,
عنبر زمین,
عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا
عنبر زمین, عبیر ہوا مشک تر گلاب, عنبر زمین, عبیر ہوا مشک تر غبار. کیا ہے یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے, ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے, تیری راہ گزر کی ہے. عرصہ ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی.
واضح جو ہیں وہ موسم میں بھی فرق ہے اور سارے موسم ایسا لگتا ہے حاضری دیتے ہیں, گرمی شریف بھی حاضر ہوتی ہے, سردی بھی حاضر ہوتی ہے, خزاں بھی حاضر ہو جاتی,
بارش بھی حاضر نہیں آتی,
خزاں نہیں آتی, باقی سارے موسم آتے ہیں. اور سکون جو مدینہ منورہ میں ہے, یعنی مکہ المکرمہ میں بھی سکون ہے, جب مکہ شریف سے ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو واقعی ایک واضح سکون کی کیفیت, اور جو اس کی شب ہے مدینہ منورہ کی, اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے کہ سب چیزیں مطلب آرام کر رہی ہے اور کوئی بھی ڈسٹرب چیز کرنے والی چیز ہی نہیں ہے مدینہ منورہ کے اندر, اتنا سکون ہے.
سکون بھی حاضری دیتا ہے,
سکون بھی حاضری دیتا ہے, سبحان اللہ. اور جو وہاں کی نیند ہے نا وہ بھی بڑی میٹھی ہے, جس کو نیند نہیں آتی نا یہاں, وہاں ان لوگوں کو بھی نیند آ جاتی ہے,
زیادہ
آتی ہے. صحیح فرمایا,
نیند کی زیادتی کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جہاں سکون ہوگا وہاں نیند آئے گی.
صحیح ہے.
اب جو دینی طلبا ہیں ان سے پوچھیں گے جب وہ پڑھے گا جیسے وہ جو نا وہ
ہلکا لگتا ہے, کتاب پکڑی اور
کمپیریزن کرے گا. چونکہ حجاج کرام زائرین مدینہ منورہ, یہ زائرین مکہ مکرمہ میں تو ہوتے ہیں, تو مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں واضح فرق. ایک تو آپ مطلقاً بیان فرما رہے ہیں, اور مکہ شریف میں چونکہ ایک جسمانی طور پر بھی مومنٹ زیادہ ہوتی ہے, اور مدینہ شریف میں سکون ہی سکون ہے, اور مزاج میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے,
بہت بڑی تبدیلی,
اور وہاں وہاں والوں کے مزاج میں بھی تبدیلی.
حج میں, جی ہاں, حج میں جو تھکن اور بعض اوقات جو ہے سفر کی تھکان جو ہو جاتی ہے.
اچھا, پھر الفاظوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے, وہاں آپ کو کہیں گے حاجی حاجی حاجی
حاج,
اور مدینہ شریف میں کیا کہیں گے,
محمد صدیق,
محمد صدیق,
مطلب جو ہے پکارنے کے لیے اوئے ابے تبے کے بجائے محمد سے پکارتے ہیں.
رمضان شریف میں بھی حاضری تھی تو نوٹ کیا کہ جتنا لنگر شریف, جتنی نیاز, جتنی خیر خائی, جتنی نعمتیں مدینہ شریف میں ہوتی ہیں تو مکہ شریف میں اتنا اہتمام کہاں ہوتا ہے. یعنی اس سے ہم یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہے کہ مکہ شریف کی اہمیت کم ہے, لیکن کمپیریزن اعلیٰ حضرت نے بھی تو کیا ہے, یہ جو آپ کلام ابھی سنا رہے تھے حاجی اور شریف, تو اس میں موازنہ ہی تو ہے. وہاں کیا تھا, وہاں خوف سے لرستی ہوئی تھا, پائی تھا,
عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک وجہ فضیلت نہیں ہے, مکہ مکرمہ کی پوری تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک, بے پناہ وجوہات فضیلت موجود ہیں. لیکن جو مدینہ منورہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کی کوئی وجہ فضیلت نہیں تھی. اس کا نام ہی یثرب تھا جس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین سے اسے شرف بخشا تو یہ شفا کی جگہ ہو گیا.
ان کے آنے سے یثرب مدینہ بنا.
مدینہ منورہ کے فضائل اگر ہم بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی راتیں کم ہیں, بلکہ فضائل ختم ہو ہی نہیں سکتے اس کے. اگر آپ ایک ایک جو ہے وہ مدینہ منورہ کی مساجد کا ہم ذکر کریں, اگر خاک شفا پر ہی گفتگو کریں, سبحان اللہ. وہ کسی عاشق نے کہا کہ مدینہ جائیں تو جنت بھی ملتی ہے سرکار کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے, جنت کی کیاری وہاں موجود ہے, اور مسجد قبا چلے جائیں تو دو رکعت ادا کریں تو عمرے کا ثواب پائیں گے, سبحان اللہ. اور اگر جو ہے اور شریف چلے جائیں تو جنتی پہاڑ کی زیارت کریں گے, جنتیوں کی زیارت کریں گے, ان کے دربار میں حاضری دوں گے سید الشہداء کی. تو آپ فضائل بیان کریں, اس کے ساتھ کچھ دل بھی دھڑک رہے ہیں, اور وہ قرآن اندازی بھی آج آپ نے کرنی ہے جو احکام حج کے ہمارے اسلامی بھائی جو پردے کے پیچھے کام کر رہے تھے.
کچھ اور فضائل سن لیں ذرا, ایک اور جذبات جو ہے نا وہ
سناؤ ہمیں, بس مدینے کی بات.
مدینے کی بات
سر, آپ نے وہ یثرب کے حوالے سے فرمایا نا کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا یعنی بیماریوں کا گھر, تو میں نے کہا اس حوالے سے حدیث پاک کے
جی
صحیح مسلم ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے. مکہ بھی محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ, جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ, مکے سے بھی زیادہ, اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے, اور اس کے سا مد میں برکت عطا فرما, اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جحفا میں بھیج دے.
جحفا میں,
جحفا یہ انہوں نے لکھا ہے, شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں جو ہے وہ مشرکین کی آبادی تھی, تمہارا آقا نے بخار کو وہاں منتقل کرنے کی دعا کی تھی.
یعنی مدینہ شریف وہ شہر ہے کہ جو دعائے مصطفیٰ سے مشرف صلی اللہ
تعالیٰ
برکت کی,
پورے شہر کے لیے دعا ہے.
پورے شہر یہ ہے نا کہ ایک اور حدیث پاک کہ لوگ جب شروع شروع پھل دیکھتے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر لاتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہ کہتے, الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے,
سبحان اللہ,
اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر,
سبحان اللہ,
اور ہمارے سا مد میں برکت کر,
سبحان اللہ.
یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں, اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی, اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں,
سبحان اللہ.
اب جو ہے وہ ایک طرف جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, اور دوسری طرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا,
سبحان
اللہ. رب اجعل ہذا بلدنا,
سبحان اللہ.
اسی کی مثل ہے جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی, اور اتنی ہی, اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دو چند ہوں, یعنی زیادہ ہوں,
دگنی.
واہ واہ, ڈبل
ڈبل ہو,
سبحان اللہ.
پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا اسے بلا کر وہ کھجور عطا فرما دیتے.
یہاں سے تبرک کا بھی ثبوت ہے
جی
کہ پہلا پھل جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر کرتے,
بالکل
برکت لینا مقصود ہوتا تھا.
جدہ میں رہتے ہیں اور وہ مدینہ منورہ ہر ہفتے ان کا آنا جانا رہتا ہے, تو خریداری سب مدینہ منورہ سے کرتے ہیں. وہ دال بھی لیں گے تو آٹا بھی لیں گے تو چاول بھی لیں گے, یہاں تک کہ انڈے بھی مدینہ منورہ سے لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں لے جاتے ہیں, تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے دگنی برکت کی, تو یہاں ہر چیز کے لیے دعا فرمائی نا, مطلقاً دعا ہے. تو
ایک تو وہ برکت ہے نا, جیسے مثال کے طور پر زمین,
جی جی,
بظاہر تو ایک جیسی ہوتی ہیں, ایک زمین وہ ہوتی ہے جو زیادہ فصل پیدا کرتی ہے,
صحیح,
ایک کم پیدا کرتی ہے. تو اب برکت تو ایک وسیع لفظ ہے,
صحیح.
تو ایک تو برکت کی صورت یہ ہوگی کہ زمین خزانہ انگلے گی, فصل زیادہ پیدا کرے گی. دوسرا جو پیدا ہوگا اس کے اندر برکتیں ہوں گی,
صحیح.
تو کیوں نہ برکت کی جو وہ تلاش کی جائے اور وہاں سے لایا جائے, جس سے بن پڑتا ہے وہ لا رہا ہے. اصل چیز نیت اور مراد ہے.
اچھا, میں وہ حدیث پاک سنا رہا تھا, یہ اپنے جو تاریخ مدینہ میں شیخ صاحب نے ذکر فرمائی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے قریب آنے لگتے تو سواری تیز فرما دیتے, اور یہاں جو وہ پہنچ کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون ملتا تھا. اب مزید لکھنے شیخ صاحب کہ شانہ مبارک سے چادر بھی نہ اتارتے اور فرماتے تھے کہ یہ ہوائیں طیبہ ہیں, اور جو گرد و غبار آپ کے چہرہ انور پر پڑ جاتا اس کو صاف نہ فرماتے. اور اگر صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے چہرے اور سر کو گرد و غبار کی وجہ سے چھپاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے اور کہ فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے. اور پھر شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے جو وہ اس کے نام شافیہ سے ظاہر ہے, چونکہ مدینہ منورہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے, ہاں, شفا دینے والا, شافیہ نہیں شفا دینے والا.
سبحان اللہ, جس کی مٹی میں شفا ہو تو وہاں جو آرام فرمائے, ان کی دعاؤں میں, ان کی امداد میں. اللہ اکبر.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سا,
حج پہ جا رہے ہیں نا, تو یہ
سے اٹھا لے جا تھوڑی
ہمارے ساتھ رکن شورا بھی موجود ہیں اور اس سال
عظیم مدینہ,
عظیم مدینہ ہے, مدینہ منورہ.
ہمارے میزبان صاحب تو جو ہے وہ داغے وفا دے گئے,
میزبان صاحب پہنچ گئے, اور میرے مفتی صاحب کے لیے بھی دعا
سلسلے میں بھی شامل ہیں.
ماشاء اللہ, ساتواں یہ سلسلہ ہے آپ کا,
اس سال کا ساتواں ہے, ویسے ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں
الحمدللہ.
تو ان کا اچانک سے ہوا نا, مطلب انہوں نے ایک پروسیس تو تھا ان کا گورنمنٹ سے, تو ان کا اچانک سے ایک دم جلدی ہو گیا.
آج وہ ہمارے میزبان نہیں, آج مہمان بن گئے مکہ المکرمہ.
عبدالاحد بھائی, حاجی عبدالاحد بھائی نے مجھے سلسلے میں خاص طور پر حاضری مدینہ والے سلسلے میں فرمایا تھا کہ آپ نے آنا ہے. میں اس نیت سے آیا کہ یاد مدینہ منورہ تازہ ہوگی, تذکرہ مدینہ ہوگا, ذکر مدینہ
ہے, ذکر مدینہ ہے, جانشین امیر اہل سنت ہے, مفتی صاحب ہے, ثنا خان ہے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
مزید یسر, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور بلاؤں کا گڑھ, اگر یہ کوئی شخص کہہ دے اپنی زبان سے مدینہ منورہ کو تو اس کا کوئی کفارہ بھی ہے کیا؟
ایسا کفارہ یہ کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کرے, اور
استغفار
یہ یسر اگر کہے تو, اور دوسرا یہ کہ دس بار مدینہ مدینہ کہے.
اچھا, دس مرتبہ کہے,
دس مرتبہ,
بارہ کبھی, بس
بارہ بھی
ہے, دس بارہ کبھی
میں نے پڑھا ہے. بارہ اصل میں جائز تھوڑی ہوگا یہ سب کہنا,
صحیح,
جب اس کا معنی ہی خراب ہے. تو ایسے خراب معنی والے لفظ کو شہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیسے منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک نام تھا, ماضی تھی,
بتا دیجیے. بعض
شعرا جو
ہے ناظرین کو,
بعض شعرا جو ہیں وہ
ابھی بھی اس کو یوز کرتے ہیں, انہیں شاید معلوم نہیں ہوگا
یہ جائز نہیں ہے.
جائز
مدینہ منورہ کو یسرف کہنا ہرگز ہرگز
یسرف کے والی,
اور اس کا کفارہ یہ کہ دس یا بارہ مرتبہ مدینہ
منورہ, ایک جدا کرنا چاہیے, دعا بھی تو کرنی ہوگی. ایک برا لفظ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف منسوخ کرنا, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز منسوب ہو جائے اسے تصغیر نہیں کر سکتے. تو جہاں تصغیر کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کا بالکل یسرب تو بالکل الگ معنی نا بیماری کا گھر.
نام لینے میں یہ آداب ہے
جی,
تو جب وہاں ظاہر پہنچتا ہے تو قدم رکھنے میں, پھر مسجد نبی میں پہنچنے میں, پھر بارگاہ رسالت کی آداب, پورا سفر جو ہے وہ عشق و مستی کے ساتھ ادب کا بھی ہے.
بالکل
سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں, کیا پڑھے رہے سنا ہے وہاں بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری کے لیے. اللہ سبحان اللہ,
مدینہ مدینہ
سبحان اللہ.
شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس شہر پاک کی اقامت پر ہی ترغیب دیے اور تحریض دیے, اور اس شہر مبارک میں موت آنے کو پسند فرمائے, یعنی کسی کی موت ہو یعنی اس کی بھی, اور دوسرا یہ کہ وہاں کی تکالیف پر بھی صبر کرے. کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صبر علی ذاہا کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ, یعنی جس نے صبر کیا یعنی تکالیف پر تو میں جو وہ بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا.
سبحان اللہ, صحیح مسلم کی روایت بیان فرمایا.
اور جو شخص مدینے میں مرے اس کے لیے میں قیامت کے دن شفیع ہوں گا. من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیموت فمن مات بالمدینہ کنت لہ شفیعا و شہیدا, یعنی جو استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے. فمن مات, تو جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا.
طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں پر, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں پر, کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, شفاعت نگر کی ہے.
اچھا پھر دوسرا یہ بھی ہے نا کہ جو مدینہ منورہ میں مرے گا تو سب سے پہلے شفاعت اسی کی ہوگی, پہلے اہل مدینہ کی ہوگی, پھر اہل مکہ, اور پھر جو ہے وہ اہل طائف, اور پھر دیگر.
اب اس تصور میں اور کیا کی روایتوں میں آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہوں گے جب میدان حشر سجے گا تو سب سے پہلے ہوں گے جو اپنی قبر انور سے نکلیں گے، شیخین کریمین آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر جو ہے اہل بقیع آپ کے ساتھ ہوں گے،
یعنی چل جنت کا جو قافلہ ہوگا اس میں اہل بقیع
مطلب قرب کی برکتیں تو پائیں گے نا اہل بقیع، اور جو بقیع میں دفن ہوا اس کے اپنے فضائل ہیں.
سبحان اللہ، کیا بات ہے، اہل بقیع والوں کی بھی کیا شان،
مدینہ منورہ کی کہ رہنا وہاں سعادت مندی، مرنا وہاں سعادت مندی، وہاں کی ہوا میں شفا، وہاں کی خاک میں شفا.
سبحان اللہ،
زندہ رہیں تو بھی نفع پائیں، موج ہے
ایک سانس مل جائے یہی ہے زشت،
اور مر جائیں زندہ رہیں تو بھی شفاعت کے حقدار بنے کہ بارگاہ رسالت کی حاضری مل جائے، اور دنیا سے وہاں چلے جائیں بقیع میں دفن ہو جائیں جو ہے وہ مغفرت کی شفاعت کی بشارت ملے. سبحان اللہ،
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر سے محبت دیکھیں گے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی شہر میں مرنے کی دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ عز و جل میری موت مکے میں مت کر، میری روح سوائے مدینے کے مت نکال.
اللہ اکبر، اتنی الفت اتنی محبت مدینے طیبہ.
روئے زمین پر مدینہ منورہ کے سوا کوئی قطعہ زمین ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی قبر کو پسند کروں. اور یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہیں جو ہے وہ اسی جگہ کو نوازا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی خواہش، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب دعائیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دعا ہم نماز پر مانگتے ہیں نا، مسجدوں میں جو مانگی جاتی ہے، یہ دعائیں فاروق کی ہے.
اس کا ترجمہ بھی ارشاد
کہ یا اللہ عز و جل مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر.
مدینے میں مرنے کی خواہش آپ نے، اور وہاں شہادت کی موت کی تمنا کی آپ نے، اور وہ پوری ہوئی آپ کی. سبحان اللہ، اب تو جو قرآن دازی والے ہوں گے، آپ نے شروع میں جو کہا کہ جس آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، اور مفتی صاحب نے اس کے آغاز میں فرمایا کہ جہاں جانا ہوتا ہے اس کی اہمیت پر اگر غور کیا جائے، اب اتنی مفتی صاحب نے شروع کے اندر جو ہے احادیث بیان فرمائیں، پھر روزہ رسول کے حوالے سے جو ہے قرآن پاک کی آیت سے ہمیں بتایا، پھر منظار قبری وجبت لہو شفاعتی والی حدیث سنائی، پھر اس کی کئی روایات بیان فرمائی، پھر آپ نے مدینہ منورہ کے فضائل بیان فرمائے، اب پھر مسجد قباء، پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سید الشہداء کا مزار وہاں،
مسجد قبلتین بھی وہیں ہیں،
مسجد قبلتین، مسجد علی،
چپے چپے پہ زیارتیں ہیں، چپے چپے پہ نشانات مقدسہ موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں موجود،
سارا مدینہ منورہ بھی زیارت گاہ ہے، وہاں کے کنویں. سبحان اللہ،
آپ کو یاد ہوگا ہم ایک جگہ پہ گئے تھے، باغ کے اندر ایک مسجد تھی، مسجد نور.
جی جی جی.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو ایک چھڑی دی، رات کا وقت تھا، ان کو جانا تھا، اندھیرا تھا، تو وہ چھڑی ٹیوب لائٹ بن گئی، روشن ہو گئی. اب دو صحابہ تھے، دونوں گئے آگے، ان کو مزید جو ہے نا دائیں اور بائیں جانا تھا. اب یہ بھی جو ہے وہ کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کی عقیدت تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملی ہوئی چھڑی ہے. انہوں نے چھڑی کو لیا، ایک اور چھڑی کے ساتھ ملائی، دوسری چھڑی پہ روشن ہو گئی، اور دونوں اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے. تو اہل محبت نے اس جگہ پر بھی مسجد بنائی ہوئی ہے،
مسجد نور،
مسجد اس مقام پہ جہاں وہ
باغ کے اندر ہے، اور وہاں پر باقاعدہ مسجد پہلے مطلب کہ چھت سمیت
تھی، مقام ہے
عاشقان نے جہاں ٹن ہوئے بھی کیسا رکھا،
مسجد نور،
مسجد نور جہاں ٹن ہوئے یا کس مقام،
حضور علیہ السلام نے ان کو چھڑی عطا فرمائی،
جہاں عطا فرمائی
جی وہ شاخ دی.
حاجی رضا، یہ تو دیکھیے کہ اس شاخ نے نام بھی کتنا پیارا رکھا، نور تقسیم ہوا نا.
سبحان اللہ،
بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے اتنا روشن مدینہ کبھی بھی نہ تھا،
یعنی
اتنی روشنی تھی اس دن، اتنی روشنی تھی، تو اب یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، تو اگر یہ بجھا دی جائیں، چھوٹی سی لائٹ لگا دی جائے تو چھوٹی سی لائٹ بھی چمکے گی، لیکن جب یہ بڑی لائٹیں لگا دی جائیں گی تو اس کی جو روشنی ہے وہ مدھم پڑ جائے گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے جو سورج کی روشنی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، تو نور کیوں نہ ہوں گے،
سورج چاند کی روشنی،
روشنی با کمال ہو گئے نا، جیسے ہم اگر سورج کو دیکھیں تو ہماری آزمائش ایک ہوتی ہے، جیسے یہ لائٹیں ان کو دیکھیں تو آزمائش ہوتی ہے اس روشنی میں اور اس روشنی میں۔
علماء نے لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس پر ہزاروں پردے ہیں اور کبھی کبھی کوئی کوئی پرت ان سے اٹھا دی جاتی تھی، یعنی ویسے تو آپ ممبئی نور ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی پرت جب اٹھتی تھی تو پھر جو کرنیں پھوٹتی تھی عجب عالم ہوتا تھا، جیسے کبھی ایسا ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں در دیوار روشن ہو گئے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، ابن ساکر نے لکھی ہے، اندھیرا تھا آپ تشریف لائے، اتنا کمرہ روشن ہوا کہ سوئی نظر آ گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہاں موجود ہوں وہاں روشنی اور نور کیوں نہ ہوگا،
نور والے کے
منورہ میں صبح کا جلوہ کچھ اور ہے، جب گنبد خطرہ پہ حاضر ہوتے ہیں نا، باب البقیع سے کچھ اور ہے، باب السلام سے کچھ اور ہے، اگر ہم سامنے سے حاضر ہوں معاوضہ شریف کی طرف سے، اس طرف سے اگر آئیں تو اس وقت کا جلوہ کچھ اور ہے، صبح کا کچھ اور ہے، شام کا کچھ اور ہے۔
باپ جو وہ سورج جو ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے نکلتا ہے،
صبح
نور پھیلاتا ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟
سرکار کے قدموں سے،
قدمین شریفین کی سیدھ، وہ بھی پہلے سلام ہی دیتا ہے گویا کہ حاضری دیتا ہے پھر جاتا ہے ڈیوٹی پر۔
ہمارے ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن کروا دوں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری جو ہے نا ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں مہروز بھائی، یہ ایک شاید شروع میں آپ نے تذکرہ کیا ہے تو ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ اعلان کر دیں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔
یہ ہوا تھا ہمارا الحمدللہ عز و جل،
کوئی مشروط نہیں تھا
جی،
کوئی مشروط نہیں تھا،
مطلب
کوئی
چینل
چینل کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور نہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جی آج یہاں ہو رہا ہے تو کل کسی اور پروگرام میں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے، ایک خیال آیا کہ اتنی محبت سے کام کیا ہے اسلام بھائیوں نے جو اسکرین سے پیچھے ہیں، اور ایسا سلسلہ ہے جس کا جس کے اندر مکہ مدینہ بار بار تذکرہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
تو بہت ساروں کے جو ہے نا دل مچلتے ہوں گے, تو اس کے لیے کوئی کوشش ایسی ہو.
اور ابھی زیادہ مچل رہا ہے.
اچھا,
اس سلسلے کو بہت خوبصورت انداز میں مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچا ہے. ابھی
پہنچا ہے, اصل کام تو وہی ہے.
الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں. بسا اوقات ہمارا سلسلہ ٹیکنیکل زبان میں سولو سلسلہ ہوتا ہے, کوئی ایک مبلغ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی 10 افراد کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو بڑے سلسلے ہوتے ہیں, بالخصوص جیسے ہمارا احکام حج ہے, ایک بڑا سلسلہ ہے, ایک ایونٹ کا سلسلہ ہے, اس کی کئی قسطیں ہوتی ہیں, پھر اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کام بڑھ جاتا ہے. تو اسکرین پہ تو 2-3 افراد ہوتے ہیں, جیسے مفتی صاحب ہوتے تھے اور عبدالاحد بھائی ہوا کرتے تھے, لیکن پیچھے ایک بہت بڑا ٹیم ورک ہوتا ہے. ہمارے کئی مدنی چینل کے ڈپارٹمنٹ, بلکہ تقریباً تمام ہی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہوم ورک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالخصوص ہمارا کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ سسٹم جہاں پہ ہوتا ہے.
یہ کہ ہمارے جو پریزنٹیشن چلی ہیں, واجبات بیان ہوئے, نقشے بیان ہوئے,
ہمارے مختلف مدنی گلدستے چلے ہیں, جیسے واجبات چلی ہیں, سنتیں چلی ہیں, اسی طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کے جو ہم نے طواف 3D نقشے کے ذریعے سمجھایا, یہ ہمارا کریٹو میں بنا. پھر ان مدنی گلدستوں پہ جو وائس اوور ہوا کرتی تھی, وہ ساؤنڈ ہمارا مکتب ہے, اس میں ہوا کرتی ہے. پھر یہ جب مدنی گلدستے بنتے ہیں تو ایڈٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے, وہ اس کو ایک باقاعدہ شکل دیتا ہے. اور پھر کیونکہ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے, دیگر معاملات تو اپنی جگہ, بالخصوص شرعی مسائل کے حوالے سے احتیاط کی جاتی ہے, تو ہر چیز کو چیک کروانا, فائنل پریویو سے فائنل تفتیش کروانا, آخری تفتیش کرانا, جہاں پہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جانچتے ہیں, اور اس میں جو کمی ہوتی ہے, جو بیشی ہوتی ہے, اس کو صحیح کرواتے ہیں. تو یہ تمام معاملات رہے, اور اس کے پیچھے تقریباً ابھی جو قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے,
کیمرہ مین کو تو بھول گئے.
جی کیمرہ مین ہیں, بالکل کیمرہ مین ہیں, ہمارے خادم اسلامی بھائی ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, ڈائریکٹر ہیں, پی سی آر میں ہیں, ایم سی آر میں ہیں, کال سینٹر میں ہیں, تو بہت سارے شعبے ہیں, اور پتہ نہیں ابھی تو کتنے رہ گئے ہوں گے. لیکن اس وقت ہمارے پاس
یہ سلسلہ کن کے لیے ہوتا ہے؟
حجاج کے لیے,
ناظرین مدنی چینل کے نام. تو وہ بھی تو یہ جب کن کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی تو کوئی ایک ٹکٹ ہونا چاہیے.
اب وہ جیسے
ناظرین نہیں دیکھیں گے تو یہ کس کے لیے کرے گی؟
نہیں, ناظرین الحمدللہ دیکھتے ہیں, امیر السنت کا فیضان ہے.
جی بہرحال ان کے لیے تو ہونا ہی چاہیے جنہوں نے اتنی کوشش کی.
اور جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے ہمارا باقاعدہ کوئی فارمیٹ ہے اور باقاعدہ پری پلاننگ ہے, بلکہ خیال پیدا ہوا اور اس خیال کا عملی جامع یوں مل گیا کہ کسی خیر خواہ نے وہ ٹکٹ کی ترکیب کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جدائے خیر دے,
جس کے حساب کو بھی اللہ مدینہ دکھا دے.
آمین. تو بہرحال ابھی شہزادے بھی موجود ہیں تو قرآن اندازی کرا لیتے ہیں. خود میرے دل کی دھڑکن بھی تھوڑی تیز ہو رہی ہے, حالانکہ میرا نام.
اچھا, کتنے افراد شامل ہوں گے اس ٹیم کے جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟
اس وقت 79 نام ہیں ہمارے پاس, 79 نام ہیں ہمارے پاس.
مطلب بھائی تو پردے کے پیچھے نہیں تھے نا؟
پردے کے پیچھے اس سلسلے میں آ جائیں گے.
میری دل کی دھڑکن تیز.
ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, میرا نام نہیں ہے پھر بھی دل کی دھڑکن تیز ہو.
آپ کا نام کیوں نہیں ہے؟
آ جائے میرا نام, بڑی دیر ہو گئی.
سب کی گفتگو ہم سن رہے ہیں, لیکن ابھی کچھ یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں ہم. یہ تو بتایا ہے نا, لیکن کچھ دکھاتے بھی ہیں کہ کیمرے کے پیچھے
کیا
یہ ہفتے کے بقیہ 6 ایام میں, اور بالخصوص جس وقت یہ سلسلہ آن ایئر جانا ہوتا ہے, اس دن ہمارے یہاں کیسی تیزی ہوتی ہے, کیسی ہڑا ہڑی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے جس میں کچھ یہ دکھانے کی
کڑا اڑی سمراٹ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں,
تیزی ہوتی ہے, یعنی
ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں,
ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک بندہ جو ہے وہ 10 جگہ جا رہا ہوتا ہے.
ایک ایسا سے ذمہ داری ہوتی ہے, چھلک رہی ہوتی ہے,
کیونکہ اتنے سارے حاجیوں کی کہ وہ کی تربیت کرنی ہے, دنیا بھر سے لوگ.
بالکل,
باقی بسا
اصل میں ہوتا یہ تھا کہ میں عرض کرتا ہوں, مثال کے طور پر جو ٹیکس ہے نا, دنیا میں ڈرافٹنگ سب سے مشکل کام ہوتا ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں, بیان کرنے والا تو بیان کر دیتا ہے.
ہاں ڈرافٹنگ بہت
لکھنا, اس کی تنقید کرنا,
جہاں شرعی احکام ہو. تو میرے ایک معاون کچھ تیار کرتے تھے, پھر میں اس کو دیکھتا تھا, پھر کتابوں سے ٹیلی کرتا تھا, پھر منگل کو آ کے یہاں فائنل کرتا تھا, پھر ایک ایک واجب ان کو دیتا, یہ جا کے اس کا ساؤنڈ لیتے, کریٹو والے سے اس کی وہ بنواتے, پھر ایڈٹ والے میچ کرتے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ میں کام دے کر آ گیا لیکن وہ آگے بیٹھ گیا, تیاری نہیں ہوئے,
دکھائیے
پھر ہم نے قسطوں میں چلائے.
تو بہرحال کچھ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ایک جھلکیاں کچھ ہم نے تیار کی ہیں کہ بیک ڈور کیا ہو رہا تھا. سامنے تو یہ احکام حج تھا, تو ابھی دیکھتے ہیں.
جھلکن تیز ہو رہی ہے لگ رہا ہے اس سے.
جی بالکل, تو دکھاتے ہیں.
حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, پھر گنبد خضرا دکھا. پھر گنبد
میرے جو تین واجب تیار ہو گئے, سولہواں سترواں اٹھارواں,
گنبد خضرا دکھا. پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ, پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ.
کچھ عرصہ سے مجھے ذمہ داری ملی کہ مفتی صاحب کے جتنے بھی سلسلے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک فیسیلیٹیٹر کا یا کوارڈینیٹر کا کردار ادا کروں. سلسلہ احکام حج جو ہے اس میں اس قدر ہوم ورک کا کام ہے, اس قدر محتاط رہنے والا کام ہے جس کی مطلب میں ایکسپلینیشن آپ کو نہیں دے سکتا. ایک تو ویسے بھی مدنی چینل کا عمومی انداز یہی ہے کہ جو بھی چیز ڈیلیور کی جائے اور ناظرین کو پیش کی جائے اس میں احتیاط کا پہلو غالب رہے, بالخصوص شرعی مسائل کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے اور زبان و بیان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہ پہنچے جو اتھینٹک نہ ہو, جو مستند نہ ہو. تو اس حوالے سے پہلے ہی ہم محتاط ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کرے کہ ہمیں اسی طریقے سے خوب خوب دل جمعی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس میں غلطیاں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, یا اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہمارے اندر احساس ذمہ داری کا نہ ہونا پایا گیا ہے, تو آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی دعا کیجیے کہ ہم بآحسن و خوبی اپنی ذمہ داریوں کو بتمام و کمال کمال مکمل کر سکے.
پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد.
سلسلہ احکام میں آج کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کام کے حوالے سے اساتذہ کی طرف سے ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ آسان سے آسان انداز میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کریں. جتنا بھی ہمارا لٹریچر اور مواد ہے اس کو کتاب کی صورت میں بھی لا سکیں اور اس کو اپلیکیشن کی صورت میں بھی لا سکیں. تو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ تینوں فارمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. کام کے دوران وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کام کہاں تک پہنچا ہے, تو ہم استاد صاحب کو بتاتے ہیں کہ ابھی اس میں اتنا کام اور باقی ہے یا اتنا ہو گیا ہے. تو استاد صاحب اچھا کام ہوتا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں, اور اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو اچھے سے اچھا پریزنٹیشن کر کے ان کو انیمیشن پیش کریں, اور ان کو احکام حج کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو.
حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ.
میرا نام محمد عاصم قریشی اتاری المدنی ہے. الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کے شعبے مدنی چینل میں ایڈیٹنگ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. خاص طور پر احکام حج سلسلے کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ امت کی رہنمائی کے لیے بہت ہی مفید ہے. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کے تمام ہی سیگمنٹس پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی, جس طرح ہم اور ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل میں رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے, دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے, مدنی چینل کا ساتھ دیجیے. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب اور دیگر ہماری احکام حج کی پوری ٹیم کو سلامتی نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما, یہ پورا مدعا فرما, یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. رخ سو
جب تو بھائی آج کے سلسلے کا جو ہے
جی جی
فارمیٹ میں تھوڑا سا لکھا ہے واجبات ہم ٹکڑوں میں چلائیں گے. واجبات زیادہ ہے نا تاکہ تشریح اگر کرنی ہو تو تشریح ہم کر سکیں.
آج 16 واجبات چلیں گے انشاءاللہ.
کوشش تو ہوگی 16-17 چلائیں. سب سے پہلے قربانی کے دو واجب ہیں ایک ساتھ چلا لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ حلق اور قصر کے تین واجبات ہیں وہ ایک ساتھ یوں ٹکڑ ٹکڑوں میں چلا کے پھر کوئی تشریح یا کوئی سوال قائم ہو تو وہ لے لیں گے. سنتوں کا پیکج بھی تیار کروایا. اس کے آخر میں وادی محسب کی جو ہے وہ تعین کے تعلق سے تھوڑی سی پیچیدگی تھی تو مکہ مکرمہ سے ایک صاحب نے وائس کے لیے بھیجا ہے تو وادی محسب کی تشریح کے حوالے سے ہم
وہ
بچلا لیں گے.
ٹھیک ہے. تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف سے ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف سے ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ.
حسن بھائی کیسے کیا لمحات ہو رہے ہوں گے جن کا ٹکٹ نکلنا ہے آج؟
لمحات تو یہ کہ اب تھوڑی دیر میں اب جو ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ کعبے کے ماڈل کو کچھ جارو کشی ہو رہی تھی, نیچے کی طرف کچھ جارو کشی ہو رہی تھی, کچھ یہ جو گنبد بنا ہوا ہے ہمارا ماڈل اس کو کچھ صاف کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کسی کیمرہ مین ہی کا نام نکل آئے, کسی ایڈیٹر کا نام نکل آئے. ہمارے ساتھ وہ سوئچر بھی ہیں, کوئی اسلامی بھائی وہ ہیں, پھر ڈائریکٹر بھی ہیں, اسی طرح کیمرہ مین بھی ہیں. اب ان کی دل کی دھڑکنیں
خادم بھی ہیں.
لیکن نام کس کا نکلتا ہے یہ بھی تو ان کو بتاتے نا.
جی جی
جو روتا ہے اس کا کام.
خلیل بھائی رلائیں گے نا
ہمارے پی سی آر سے.
ہاں رونے والے.
خدا
کعبہ دیکھو
وہ خوش نصیب کا ابھی اعلان ہوگا کہ جو اس سعادت کو پانے کے بعد احرام باندھے گا, طواف خانہ کعبہ کرے گا, اور اس کے بعد دوگانہ پڑے گا, ہے نا, جو طواف کی نماز ہے وہ ادا کرے گا. ملتزم سے لپٹ کر تو نکالے ارماں, اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے گا. اس کے بعد کعبے کو دیکھ دیکھ کر آب زمزم پینے کی انشاءاللہ اس کو سعادت حاصل ہوگی. صفا و مروہ میں دوڑے گا اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوگا. یہ 70 کے قریب جو اسلامی بھائی ہیں یا اس سے زائد ہیں, ان میں سے ایک خوش نصیب ان قریب انشاءاللہ رحمان ان کا نام اس قرآن اندازی میں نکلے گا. انشاءاللہ وہ یہ سعادت پائیں گے. اللہ ہم سب کو بھی مکے اور مدینے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. اتنے سفر کر لیں آپ, دنیا میں کہیں چلے جائیں, بسا اوقات آدمی سفر کر کر کے تھک جاتا ہے, مگر مدینے کا سفر ایسا ہے جتنے بھی سفر کر لیے جائیں وہ تھکتا نہیں ہے. ایک استغاثہ ہم بارگاہ رسالت میں, خصوصاً وہ اسلامی بھائی جن کے نام اس میں ڈلے ہوئے ہیں, وہ امیر اہل سنت کا استغاثہ ہے.
بولا لو
ملانے کے بعد کافی دیر سے اشعار شروع ہو گئے تھے بچی پکڑ کر,
سبحان اللہ,
اس کا نام بھی جو نا وہ کیسا ہے کہ کتنی دیر سے شہزادوں کے ہاتھوں میں,
سبحان اللہ, اعلان فرما دیں. آج وہ خوش نصیب جو آقا کے دربار میں انشاءاللہ حاضر ہوگا.
نہیں باپ, یہ آپ کو نہیں, باپ
جانشین کے ہوتے ہوئے
آلِ اطہار کی طرف سے آلِ رسول کی.
حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا مدینے میں نام لیا جائے نا وہ بھی خوش نصیب ہے. تو یہ تو مدینے جانے والے کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ اس کے صدقے مجھے بھی جو ہے وہ مدینے کی حاضری کی سعادت عطا فرما دے.
ہاں جو موجود ہوگا
اس وقت ہمارے سلسلے
اس کو دیا جائے گا, اگر موجود نہ ہوا تو اسے پرچی نکالی جائے گی.
ان کی دل کی دھڑکنیں دیکھیں, مجھے تو نام نظر آ گیا ان کا, اور ساتھ میں اس کے مدنی بھی ہیں.
سبحان اللہ,
جس کو سمجھا ہوں ابھی, تو میں نے ابھی کھولی نہیں ہے پرچی, مگر مدنی کا نام نظر آیا اور موجود بھی ہیں وہ,
انشاءاللہ
موجود بھی ہیں
ہیں,
اور ہمارے ساتھ اس وقت قرب میں بھی ہیں ہمارے.
کیا بات ہے, اور رو بھی رہے ہوں گے, نام سن کر رو جائیں,
نام سن کر ہو سکتا ہے,
ہو سکتا ہے اپنا نام سن کر مدینہ شریف کے لیے,
مدینہ شریف کے لیے,
مدینہ شریف جانے والوں میں اپنا نام سن کر رونا بھی آ جائے.
ہاں قرب کی, یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, زندگی میں بھی اور بعد وصال بھی.
سبحان اللہ. چلیں باپو اور نہ تڑپائیں, ان کو ان کا نام سنا بھی دیجیے.
رضوان مدنی
قاضی
میں مدینہ ہوں.
مبروک.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
تمہارے مقدر سے رشکا
چل کے ناظرین.
سبحان اللہ.
خوش نصیب باجو میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, کانگن ڈھونڈ رہے تھے.
مبارک
اللہ ان کو
مبارک. اللہ
باذوق حاضری عطا فرمائے امیر اہل سنت کے صدقے میں.
اچھا ایک جو ہے وہ ایک تو واجب باقی ہے.
جی جی.
اور یہ سمجھیں کہ سفر عمرہ ہو یا سفر حج ہو, دونوں میں اگر پانچ بڑے مسائل ہوں جو سب سے زیادہ پیش آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں, ان میں سے ایک ہے, اور شاید یہ ہمارا وہ واجب ہے جس کی سب سے زیادہ ڈیٹیل لکھی گئی اور بیان کی گئی, اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں اپنے مشاہدات اور جو اپنی جو وہ ہے لوگ بتاتے ہیں یا پوچھتے ہیں اس کی روشنی میں اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ایک زائر مدینہ جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اور لوگ وہاں جا کر کس طرح کی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں.
جی.
تو پہلے وہ واجب دیکھنا ہے یا واجب دیکھنا ہے؟
پہلے واجب دیکھنا ہے. ہمارے
مدینہ بتا دیجئے کہ یہ مطلب یہ سلسلہ پورا جو سلسلہ ہے نا اس کی یہ سمجھو یہ جان ہے.
جی.
یہ جو آپ بتانے جا رہے ہیں جو اس پر
پریزنٹیشن جو ہے
ان شاء اللہ
جو ٹیکس ہے اس کی جو ہے مجلس سائٹی جو ہے اسے ایپ بھی تیار کر رہی ہے.
جی آپ نے یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا ماشاء اللہ پیارا اور معلوماتی سلسلہ ہے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر اس کی کوئی اپلیکیشن.
یہ ویڈیو بیس ایپ نہیں ہوگی, ہماری کوشش یہ ہوگی بلکہ ٹیکس بیس ایپ ہوگی.
ہاں
جو ٹیکس یہاں شیئر کیا گیا ہے
ضرور آنی چاہیے, جو مطلب اس کا افادہ جو نا عام ہو, یعنی زائرین حرمین شریفین زائرین مدینہ کے ساتھ رہے یہ, کیونکہ موبائل تو تقریباً سب کے پاس ہوتے ہیں, تو یہ جلد آ جائے
اگلے سال. مطلب کام ابھی مکمل ہو جائے گا دو تین مہینوں میں, اور انشاءاللہ العزیز اگلے موسم میں یہ ریلیز ہوگی. واجب دیکھتے ہیں کس نمبر واجب ہے. طواف کے اندر جو طہارت کے احکام ہیں وہ کیا ہے؟ طہارت واجب ہے طواف کے مطلب کے احکام میں سے ہیں. اکیسواں واجب دیکھتے ہیں.
اکیسواں واجب طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا. ہر قسم کا طواف چاہے نفلی ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے طہارت حکمیہ یعنی غسل اور وضو سے ہونا واجب ہے. طواف کی مختلف اقسام کے اعتبار سے طہارت کو ترک کرنے کی بھی مختلف جزائیں ہوں گی. بے وضو یا غسل فرض ہونے کی حالت میں طواف کیا تو کیا احکام ہوں گے؟ محترم ناظرین, طواف کی مختلف اقسام ہونے کی وجہ سے یہاں چار حصوں میں تفصیلی احکام بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر ایک, بے غسل حالت میں طواف زیارت کرنے کے احکام. نمبر دو, بے وضو طواف زیارت کرنے کے احکام. نمبر تین, طواف عمرہ بے طہارت کرنے پر احکام. نمبر چار, طواف زیارت اور طواف عمرہ کے علاوہ بقایا طواف بے طہارت کرنے پر احکام. بے غسل حالت میں طواف زیارت کرنے کے احکام. طواف فرض کل یا اکثر یعنی چار پھیرے جنابت یا حیض و نفاس میں کیا تو بدنہ یعنی بڑا جانور قربان کرنا ہوگا. اس صورت میں طہارت کے ساتھ عیادہ واجب. اگر مکہ سے چلا گیا ہو تو واپس آ کر عیادہ کرے، اگرچہ میقات سے بھی آگے بڑھ گیا ہو، مگر 12ویں تاریخ تک اگر کامل طور پر عیادہ کر لیا تو جرمانہ ساقط، اور 12ویں کے بعد کیا تو دم لازم بدنہ ساقط. لہذا اگر طواف فرض 12ویں کے بعد کیا ہے تو دم ساقط نہ ہوگا. جنابت میں طواف کر کے گھر چلا گیا تو پھر سے نیا احرام باندھ کر واپس آئے، اور واپس نہ آیا بلکہ بدنہ بھیج دیا تو بھی کافی ہے، مگر افضل واپس آنا ہے. طواف فرض جنابت میں کیا تھا اور 12ویں تک اس کا ارادہ بھی نہ کیا، اب 13ویں کو طواف رخصت با طہارت کیا تو یہ طواف رخصت فرض کے قائم مقام ہو جائے گا، اور طواف رخصت کے چھوڑنے اور طواف فرض میں دیر کرنے کی وجہ سے اس پر دو دم لازم ہوں گے. اس صورت میں اگر 12ویں کو پاکی کی حالت میں طواف رخصت کیا ہے تو یہ طواف فرض کے قائم مقام ہوگا، اور چونکہ طواف رخصت نہ کیا لہذا ایک دم لازم. اگر طواف رخصت دوبارہ کر لیا یا کوئی بھی طواف کیا تو طواف رخصت ہی ادا ہوا، لہذا طواف رخصت چھوڑنا نہیں پایا گیا، ایسی صورت میں یہ دم بھی ساقط ہو گیا. چار پھیرے سے کم جنابت میں طواف زیارت کیا تو دم لازم ہو گیا، پھر اگر 12ویں تک عیادہ کر لیا تو دم ساقط، اور اگر 12ویں کے بعد عیادہ کیا تو ہر پھیرے کے بدلی ایک صدقہ. بے وضو طواف زیارت کرنے کے احکام. اگر طواف زیارت بے وضو کیا تھا تو دم واجب ہو جائے گا، ایسے طواف کا عیادہ مستحب، پھر عیادے سے دم ساقط ہو گیا اگرچہ 12ویں کے بعد کیا ہو. چار پھیرے سے کم بے طہارت یعنی وضو کے بغیر کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا، عیادہ کرنے پر صدقہ ساقط ہو جائے گا. طواف عمرہ بے طہارت کرنے پر احکام. اگر کسی نے تمام چکر یا کم بلکہ صرف ایک چکر بھی عمرے کے طواف میں جنابت، حیض، نفاس یا بے وضو حالت میں کیا تو ایک دم دینا واجب ہوگا، البتہ اگر طواف جنابت یا حیض و نفاس میں کیا تھا تو عیادہ کرنا واجب ہوگا، بے وضو کیا تھا تو عیادہ کرنا مستحب، اور دونوں ہی صورتوں میں عیادہ کرنے سے کفارہ ساقط ہو جائے گا. یاد رہے کہ عمرے میں جنایت کی صورت میں بدنہ اور صدقہ مقرر نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے طواف عمرہ کا مکمل، اکثر اور کم از کم حصہ سب جنایت کے اعتبار سے برابر ہیں. طواف زیارت اور طواف عمرہ کے علاوہ بقایا طواف بے طہارت کرنے پر احکام. اگر کسی نے طواف ودا، طواف قدوم یا کوئی نفلی طواف مکمل یا اس کا اکثر حصہ جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں کیا تو مکہ میں ہوتے ہوئے ایسے طواف کا عیادہ واجب ہے، اور عیادہ نہ کرنے کی صورت میں ایک دم دینا ہوگا. اگر کسی نے طواف ودا، طواف قدوم یا کسی نفلی طواف کا اکثر حصہ تو پاکی کی حالت میں کیا مگر اس کے تین یا اس سے کم پھیرے جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں کیے تو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے ایسے طواف کا عیادہ واجب ہے، اور عیادہ نہ کرنے کی صورت میں ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر دینا ہوگا. اگر کسی نے طواف ودا، طواف قدوم یا کوئی نفلی طواف مکمل یا اس کا اکثر حصہ یا اقل حصہ بے وضو کیا، ان تمام صورتوں میں ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر دینا ہوگا، ایسے طواف کا عیادہ مستحب ہے، اگر عیادہ کر لیا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا. نوٹ: اگر کسی بھی قسم کے طواف میں بدن یا کپڑے پر درہم کی مقدار سے زائد نجاست لگی ہو تو ایسی صورت میں طواف کرنا مکروہ ہے اور اساءت ہے، البتہ ایسی صورت میں دم یا صدقہ لازم نہ ہوگا۔
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ حجاج کرام جو ابھی جائیں گے، جو پہنچ چکے، جو ہمیں مکے مدینے میں اور دیگر ممالک میں عازمین ہمیں سن رہے ہیں، یاد رہے یہ آپ کی زندگی کے بڑے قیمتی ایام ہیں، مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، یہ قیمتی لمحات کو، ان ایام کو آپ نے عبادت میں گزارنا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی ترغیب دلائی گئی ہوئی ہوگی آپ کو کہ جب آپ حج کر لیں اور اس کے بعد جو فارغ اوقات اس کے بعد جو ملیں گے آپ کو، تو اس میں عمرہ کریں، طواف کریں، کیونکہ یہ عبادت پاکستان میں نہیں ہو سکے گی، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو ان فارغ اوقات کو بالکل ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات جو ہے جب حج ہو جاتا ہے تو حج کے بعد دیکھا گیا کہ وہ جوش میں کمی آ جاتی ہے، طواف نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، تو شاپنگ کرتے ہیں، زیادہ وقت جو ہے وہ شاپنگ سینٹروں میں اور کم وقت حرم کے اندر گزر رہا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کیجئے، ان قیمتی ایام کو آپ جو ہے عبادت میں گزاریے۔ مجھے ایک واقعہ مفتی صاحب یاد آیا کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا مجھے، مختلف انداز دعا مانگنے کے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ جب بعض لوگوں کو دیکھا کہ ملتزم سے لپٹے ہوتے ہیں، بعض باب کعبہ پر چمٹے ہوئے، بابا کعبہ پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے
جی،
یا باب کعبہ کو پکڑ کر وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی فارسی میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی انگلش میں کر رہا ہوتا ہے، اردو میں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ مطلب پتھر دل بھی سخت ہونا، اگر کسی کا سخت دل ہو تو وہ بھی ان کی وہ دعائیں اور وہ التجائیں اور وہ مناجات سن کر رو پڑتا ہے۔ ایک شخص میں حاضر تھا اور کہنے لگا اپنی زبان میں کہ مولا، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی کیسا ہی مجرم ہو ہے نا، جس سے ہمارا لڑائی جھگڑا ہو، جس نے ہمارا حق مار لیا ہو، اور وہ ہمارے دروازے آ جائے نا، ہمارے دروازے پر آ جائے، ہماری چوکھٹ پر آ جائے، تو بڑے سے بڑا جرم ہمارے قبائل میں اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اے اللہ، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں کہ وہ شخص کسی کے دروازے آ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے، تو میں تو تیرے دروازے آیا ہوں، میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں مولا، تو تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ مواقع ہیں ملتزم پر، مقام ابراہیم پر، بہت سارے مقامات بیان بھی فرمائے ہوں گے مفتی صاحب نے کہ مقام ابراہیم پر جو کے قریب میں جو ہم طواف کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، وہ رفیع الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، وہ اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں۔ اسی طرح ملتزم سے لپٹنے کی، یا ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم دعا مانگیں، کیونکہ ملتزم سے لپٹنے کا بعض اوقات احرام میں اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور اگر خوشبو کے عالم میں آپ نہیں ہے، نفلی طواف ہے، تو آپ ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ دعا مانگیں، ملتزم کے لیے بھی دعا لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح طواف جو کر رہے ہیں ہم، طواف کی چکروں کی جو دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ غور کرتے چلے جائیں، تو وہ لطف اور سرور آپ کو انشاءاللہ آئے گا، اور انشاءاللہ وہ لذت پیدا ہوگی، اور وہ کیف اور سرور پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، یہ مختلف کیفیت آپ کی پیدا ہوگی۔
جہاں 70,000 فرشتے
جی ہاں
دعا پر آمین کہنے کے لیے ہر وقت
یمانی سے جو رکن اسود آخری جو کونا ہے جی، اس وقت وہ جو مقام کو مستجاب کہتے ہیں، 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، وہ اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ حاضر ہوں تو ایک سوٹ نیا اپنے پاس ضرور رکھ لیں کہ آقا کے دربار میں جا رہے ہیں، ہے نا، کسی مہمان کے موجود کیا جاتے ہیں تو اچھا سوٹ پہنتے ہیں، ہے نا، خوشبو اچھی لگاتے ہیں اور بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تو نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں،
انہیں کے در سے تو
عید ہے نا، عید ہے نا،
عید ہے، سبحان اللہ، یہ تو عیدوں کی عید ہے،
قرب کی برکتیں،
قرب کی
ملیں گی،
سبحان اللہ،
برکتیں تو ویسے عام ہیں لیکن قرب کی برکتوں کی کیا بات،
کی دعائیں کچھ اور ہوگی۔
جتنے حضور علیہ السلام سے جائیں گے، جتنا شوق سے جائیں گے، جتنا تیار ہو کے جائیں گے، اس کے
اچھا پھر رحمتیں تو بہت ساری جگہوں پر آتی ہیں، مسجد اللہ گھر ہے وہاں بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن وہ جگہ دیکھیں نا جہاں پر 70,000 فرشتے صبح نازل ہو رہے ہیں، 70,000 شام کو نازل ہو رہے ہیں، وہاں جب ظاہر جا کر کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں کھڑے ہوتے اتنی دیر، میں کیوں نہ کھڑے ہو، رحمتوں کا جو منبع ہے یہ، وہ جگہ جہاں رحمتیں برستی ہیں، بندہ چاہتا ہے کھڑا رہے،
70,000 فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے جا رہے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔
کہتے ہیں کہ بندہ جب جائے وہاں پر تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ نے بھی یہ ذہن دیا ہے، اور اس طرح کے اشعار بھی ہیں کہ جب بندہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جائے تو ایک مجرم کی طرح اب تصور کریں کہ ایک مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، اور تو یہ کیفیت کیسے بنے اور کیا تصور کریں؟
اصل تو جو ہے وہ سب سے بڑی چیز تو حیا ہے، جس میں مادہ حیا جتنا زیادہ ہوگا وہ اسی قدر زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوتے سوچے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کی وجہ سے، آپ کی عنایتوں کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں، مجھے ایمان ملا، نعمتیں ملی، باغ و بہار ملے، یہاں آنا ملا، تو ان کی اطاعت میں اتنی نہیں کرتا، ان کی جو تعظیم کا حق ہے جس درجے پر ہونا چاہیے، مطلب مثال کے طور پر ذہن میں ویسے ہی وہاں جا کر خیال کسی اور طرف متوجہ ہو گیا، قصدر نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک محرومی کی بات تو ہے کہ وہ ایک لمحہ تو غفلت میں گزرا، تو یوں ان کی تعظیم کا جو حق ہے، ان کی بارگاہ میں جانے کا جو حق ہے، اس پورے سفر کی جو تقاضے اس کے پورے کرنے کا جو حق ہے میں نہیں بجا لایا، پوری جو زندگی بسر کی، ہر آدمی نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، طرح طرح کی غلطیاں کی ہوتی ہیں، تو اب تو اس کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جو غیب دان آقا ہیں، جو دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں، جن پر ظاہر و باطن آیا ہے، تو یوں بندہ اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو قاضی بھی ہیں، جو گناہ گاروں کے شفیع بھی ہیں، جو معاف بھی فرماتے ہیں، جو سزا بھی دیتے ہیں، جو رحمت بھی فرماتے ہیں، رحیم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔
حضور علیہ السلام کی اپنی امت پر ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو امت کے لیے دعا فرمائی، اور جو ہے جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں دعا کرتے رہے، قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی اپنی امت کو میزان عمل پر، کہیں ان کی تولے بھاری کر رہے ہوں گے، کہیں جو ہے وہ انہیں جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تو کہیں جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہوں گے اور پولیس راج سے پار کر رہے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کو مجھے شعر یاد آیا، تمہارے تو وہ ایسا، یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے نا،
تمہارے
بندہ جب جاتا ہے بارگاہ رسالت میں
صلی اللہ علیہ وسلم
تو وہ ایک کیفیات لے کر جائے کہ وہ ایک خطا کار ہے، پھر دوسری چیز یہ ہے جو خطا کار جائے گا تو وہ اس کا ایک انداز ہی الگ ہوگا, سر جھکا ہوا ہوگا, آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, وہ اپنے جرم اور اپنی جو زندگی ہے اس پر ہی غور کرتا ہوا جائے گا اور کیا مانگنا ہے اس بارگاہ سے وہ سوچتا ہوا جائے گا. اس کو نہ یہاں دیکھنے کی فرصت ہوگی, نہ وہاں دیکھنے کی فرصت ہوگی, نہ وہاں تصویریں بنانے کی فرصت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انسان وہاں اگر سر جھکا کر نہ جائے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی شرف ہے, وہ کیا ایسا شرف ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ کر وہ شرف جو ہے وہ دکھائے گا؟ یا تو بادشاہ بھی آئیں تو سر جھکا کر آتے ہیں. کسی کا اگر نصب اعلیٰ ہے تو اس کا نصب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اعلیٰ نہیں ہو سکتا. کسی کو اگر دنیا میں کتنی عزت ہے تو اس کو حاصل ہونے والی عزت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی. تو یہاں نہ تو آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا, نہ نصب والا, نہ جاہ والا, نہ منصب والا, نہ نام والا, نہ اللہ کا مقرب. تو اس بارگاہ میں آئے ہیں جس میں آنے والا لا محالہ عاجزی اور انکساری کیے بغیر اس کو چارہ ہی نہیں ہے کوئی, اور اس کی سعادت مندی ہے سب کچھ. وہ جس لجاجت کے ساتھ, گریے کے ساتھ اور سمٹ سمٹ کر آگے بڑھے گا اسی قدر برکتیں پائے گا. انسان خطاؤں کا پتلا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ان کے ماں باپ کی اچھی تربیت ہوتی ہے, اور بہرحال وہ ہر جگہ ہی ایک آداب بجا لاتے ہیں، طور طریقے بجا لاتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنے مقدس سفر پر آئے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کر آئے ہیں، لیکن تربیت نہ ہونے کے سبب غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاص کر مسجد نبوی شریف میں اس وہ تقاضے پورے نہیں کرتے جو کرنے چاہیے. حسن بھائی آپ باہر جاتے رہے ہیں، لوگوں کی کیا غفلتیں نظر آئیں آپ کو؟
صحیح فرمایا کہ جن کی تربیت میں یہ ہوتا ہے تو وہ تو کوشش کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، جن کو اچھی صحبتیں میسر ہوتی ہیں. امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ ہم مدینہ شریف کس کے ساتھ جائیں، یا تو باپا نے جو فرمایا، امیر اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ کہ سفر میں رفیق سفر جو ہے نا، اگر وہ میسر ہے اچھا، اب اچھا رفیق سفر کون، کم از کم کسی عالم یا مفتی کے ساتھ جائیں. اور عالم اور مفتی کے ساتھ جانا
کم سے کم سمجھا دے پہلا مرحلہ ہی ہو،
پہلا مرحلہ ہی. اور یہ بھی کافی نہیں، عالم اور مفتی بھی ہو، ساتھ میں صاحب ذوق بھی ہو اور محتاط بھی ہو. تو اس طرح کی صحبتیں ویسے ہی میسر نہیں ہیں. اب لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو جاتے ہیں، لیکن واقعی ہم غور کر رہے ہیں،
اگلے درجے یہ ہیں کہ جو ایسا تجربہ کار شخص ہے، باہر آ جاتا رہا ہے، مسائل علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتا رہا ہے،
مطلب ذمہ داران ہیں. کچھ مفتی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں غور کر رہے تھے کہ اکثر اسلامی بھائی اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں رونا نہیں آتا، رقت نہیں آتی، ذوق و شوق میسر نہیں. تو وہ اسلامی بھائی ہمارے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا، وہ کئی عرصے سے، وہ 5 سال ہو گئے تقریباً مدینہ شریف، وہاں ذمہ داری ہے ان کی مدنی کاموں کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے زائرین مدینہ پر غور کیا، تو وہ ایسی بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں بھی نہیں کرتے، اور خاص کر کے وہاں آ کر کرتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فراغت بھی ہوتی ہے، کوئی کام کاج گھریلو مصروفیات ہوتی نہیں ہیں. تو ایسی نادانیاں جن میں خاص کر کے مسجدین کریمین میں دنیا کی باتیں، اور دنیا کی باتیں بس یہی ہوتی ہیں کہ مطلب کب آئے اور کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کس ٹریول یا کس کاروان کے تحت آئے ہوئے ہیں، اور کتنے کا پیکیج، ہوٹل کہاں، کتنا کرایہ،
ایسی جانب کر لیں گے کہ جہاں
یہ بھی بے احتیاطیاں ہیں بہت ساری. مطلب
اب اس میں اس صورت حال میں تو جیسے کہ بعض فضول ہوتی ہیں، بعض دنیاوی ہوتی ہیں. اچھا اس طرح یہ جو صورت موبائل کی بھی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتے رہنا، مطلب آپ وہ پوسٹ کر رہے ہیں
تو موبائل کا
تو اتنا
سینکڑوں جو ہے نا اچھے استعمال ہوں جی. لیکن وہاں جس کیفیت پر سب سے زیادہ دل دکھی ہوتا ہے
جی،
کہ سیلفی لینے کے لیے حجرہ مبارکہ کو پیٹھ کریں گے،
کعبہ شریف کو پیٹھ،
خانہ کعبہ کو پیٹھ،
یعنی اصل میں سیلفی لینی ہے جس میں میری تصویر بھی آئے اور کعبہ شریف کی بھی آئے.
ماجہ شریف پر معاذ اللہ، کہ جس رخ پر کھڑے ہونا، جس کی طرح رخ کرنا ہماری معراج ہے، وہاں پیٹ کریں گے اور پھر یوں سیلفی لیں گے. تو یہ جو عمل ہے یہ غفلت پر مبنی ایک عمل ہے
جی.
اس بارگاہ میں جہاں جو ہے وہ ایک محاورہ ہے، فرشتوں کے پر جلیں جی. ایسی بارگاہ ہے اور وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کا تقدس، مطلب کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ اس کے دربار کا تقدس کیا ہوگا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں جو تقدس اس دربار کا ہے.
شاعر کہتے ہیں کہ یہاں حاضری میں انسان تو ہیں ہی، ملک یعنی فرشتے بھی ہیں. کہتے ہیں
حاضری میں ہیں ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل 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 آہستہ چل چل جالیوں کے سامنے آہستہ بول ہونا سب کچھ رائے آہستہ چل چل سب کچھ رائے گا آہستہ چل 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 چل
چلنا بھی آہستہ بولنا بھی. اور پھر ایک اور بے احتیاطی، چونکہ وہاں کثیر ازدحام ہوتا ہے، عورتوں کا بھی رش اور مردوں کا بھی رش، وہاں بدنی گاہی کا بھی بہت زیادہ یہ ابتلا ہے۔ عورتوں کو مکے شریف میں ادھر احرام کی حالت میں حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں، مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
مطلب اگر میں صحیح ہوں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہاں زیادہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنے مخلوط ماحول میں جب بندہ اترتا ہے رش بہت ہوتا ہے۔
جی
اچھا، مکہ شریف میں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ کونی یوں کر کے نہیں چل سکتا آدمی، اس کو یوں سیمنٹ کے چلنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی عورت سے جسم مس ہو جائے، چونکہ امتحان یہی ہے، وہاں آزمائش پر پیش کیا گیا نا بندے کو، بندے کو ایک آزمائش پر پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کے دل کا بھی امتحان لیا جا سکے۔
عورتیں بھی اتنی بے باک ہوتی ہیں کہ وہاں سو جاتی ہیں مطاف میں ہی، اب نماز پڑھے تو کہاں پڑھے، اور رمضان شریف میں مستجاب پر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو اب وہ ادھر دیکھو تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، جیسے کوئی تفریح کا سماں ہے۔
ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک غفلت طاری ہو جاتی ہے بعض اوقات، اب عورتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، وہ تو ایک جملہ بولیں گی کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو گیا تو، لیکن اس جملے کے بولنے سے تو بڑے ذمہ نہیں ہوگا آدمی۔
حالانکہ حرم مکہ میں ایک گناہ کا ایک لاکھ،
ایک لاکھ،
ایک لاکھ
ہے۔ اب اس میں حجر اسود کو چومنے کے لیے ازدحام میں چلی گئی، وہ اس پر بھی مطلب جو اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ اس پر توجہ کریں کہ اتنے ازدحام کے اندر جو ہے وہ حجر اسود کو چومنا کہ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچے گی اور پھر مردوں کے اندر اتنا اختلاط پیدا ہوگا عورتوں کا۔
مطلب وہ ایک نفلی کام ہے
جی،
حجر اسود کو چومنا ایک مستحب کام ہے، نفلی کام ہے، اور اگر استعلام کر رہے ہوں تو متبادل موجود ہے
صحیح
کہ دور رہ کر ہاتھ کے اشارے سے استعلام کیا جا سکتا ہے۔ اب صرف اس تمنا سے کہ نہیں میں نے تو جا کے بتانا ہے سب کو کہ میں بوسہ لے کر آئی ہوں، اچھا مرد بھی یہاں پر مجرم ٹھہرتا ہے اس طور پر، اس کو پتا ہے کہ عورتیں موجود ہیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان سے مس ہوئے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا جانا بھی جائز نہیں ہوگا اس صورتحال میں۔
سر صاحب یہاں پر پہلے تو عورتوں کو روکا جائے کیونکہ وہاں تعداد زیادہ مردوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے
جی،
اب ایک عورت جائے گی وہاں بیسیوں مرد موجود ہیں اور ان میں سے چوم کر آ کے نکلے گی بغیر کسی سے ٹچ کیے ٹکرائے، یہ ممکن بظاہر تو نہیں ہے۔
حرم مکہ میں بھی احتیاط کریں، حرم مدینہ میں بھی آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ کتنا بڑا دربار ہے اور وہاں جو ہے جا کے سیلفی لینا۔
اچھا حرم مدینہ
سیلفی میں بھی،
حرم مدینہ میں دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ جا کے بندہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، تھوڑا نہیں کافی ریلیکس ہو جاتا ہے، ایک تو وہاں اختلاط نہیں ہے،
اختلاط کم ہے صحیح،
عورتیں الگ ہیں،
کا وقت بھی
الگ، مسجد کا خاص طور پر
الگ ہے،
مسجد باہر تو شاید صورتحال ایسی نہ ہو، اندر جو ہے وہ الگ ہے۔ دوسرا کیا ہے
وہ اختلاط
کہ وہاں ایک گناہ جو ہے
جی جی
وہ ایک ہی گناہ ہے، تو یہ دو جو کیفیات ہیں،
دونوں کی کیفیات تو جدا ہیں، مگر ایک بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں اختلاط نہیں ہے مسجد نبی شریف میں، کہ جو ہے اسلامی بھائیوں کا وقت وہ تو معاوضہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے وقت الگ مقرر ہے، مگر جب ان کے لیے معاوضہ شریف جہاں تک وہ جا سکتی ہیں، معاوضہ پر تو نہیں جاتی، سبز جالیوں پر جاتی ہیں، کچھ حصہ ریاض الجنہ کا انہیں ملتا ہے وہاں نافل پڑھنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، سلام حاضر انہیں جاتی ہیں، جب وہ وقت اس میں کافی شور ہوتا ہے اور دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ادب تو مرد کو بھی
اصل میں بھائی بھی انتظامی خلل بھی ہے
وہ برقرار ہوگا،
کچھ ایسی انتظامی باتیں بھی ہیں جو صحیح ہونی چاہیے۔
ایک اور بڑی بے احتیاطی وہاں پائی جاتی ہے، وہ تو یہاں پر بھی اس کا ابتلا ہے کہ خاص کر کے حرم مکہ میں گناہ کے تعلق سے، کہ وہاں جہاں ہوٹلوں میں استنجا خانوں کے جو رخ ہوتے ہیں اور اس میں پھر آزمائش ہوتی ہے اور پھر پاکی ناپاکی کے مسائل، طہارت کے مسائل،
پاکستان سے باہر قدم رکھو نا
جی
تو پاکی ناپاکی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اچھا اس کا رخ
نہیں،
اب یہ تو حاجی پر تو ہے نا،
اس کیفیت کے ہوتے ہیں کہ جو ہم عادی نہیں ہوتے۔
حضرت یہ حاجی کے لیے تو ہے نا کہ وہ تھوڑا سا اس کے میں تعامل کرے، غور و فکر کرے کہ میں کہیں میرا رخ جس کعبے کو چومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کہیں اس کی طرف پیٹ کر کے تو میں نہیں بیٹھا ہوں ستر کھول کے، یا اس کی طرف رخ کر کے۔ تو
جیسے احسان بھائی نے کہا کہ کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ذوق نہیں مل رہا، وہ رقت نہیں آ رہی، اس طرح کا میں نے بھی کچھ سنا ہے کہ یہاں سے جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ بڑی تیاریاں، ذوق شوق، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے بھی ملے ہیں کہ وہاں جاتے ہی وہ ذوق نہیں رہا، وہ تڑپ، وہ کیفیت نہیں رہی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی کیفیت چھین لی جاتی ہے یا کوئی بدعمالیوں کی نحوست ہے یا کیا ہوتا ہے؟
تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرشد اگر کامل ہو نا
سبحان
اس کا فیضان تو نظر آتا ہے
سبحان کیا بات ہے،
قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور مطلب غور بھی کرنا چاہیے کہ اس کی طریقت کا انداز کیا ہے، اور بعض کا بندہ مرید تو ہوتا ہے لیکن وہ پیر کو ہی بھولا ہوتا ہے، اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کا جو بھی فیضان ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہوں گے ممکن ہے جو مال حرام سے گئے ہوں، ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہوں کہ لوگوں کے قرضے جو نا اتار سکتے تھے لیکن نہیں اتارے اور آ گئے، اور وہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں پیچھے،
تو مظلوموں کی آہیں جن کے ساتھ
ساری چیزیں ہیں.
یہ بات تصویر مرشد جو کیا نا یہ بڑی پیاری بات یاد آئی ہے مجھے. جی آپ فرمائیے.
فرض کی بات ہے نا، تو اب اگر جیسے کسی کو حج فرض ہو گیا تو لازم ہے کہ وہ
حج فرض تو جس طرح
یہاں جو وہ نفلی حج اور نفلی عمرہ اور
اس کے احکام تو بیان فرمائے. جو اپنے علی بھائی کا جو سوال ہے کہ وہاں کیا ایسا کوئی کیا کیفیت جو ایسی پیدا ہو جاتی ہے، تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ جو آپ نے باتیں بیان فرمائی وہ تو صحیح ہے کہ جو ہے مال حرام اس کی نحوست تو ہوگی اس کی، مگر کیا آنسوؤں سے رونا ہی یا گریا کرنا ہی لوگوں کے سامنے، یا الگ سے بھی وہ گریا کرتا ہے اس میں آنسو بہتے ہیں، یہی کیا ذوق کی علامت تصور سمجھی جائے گی؟ یا ایک شخص نادم بھی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت بھی کر رہا ہے، اشک نہیں بہ رہے اس کے، مگر جو ہے اس کی کیفیت ندامت کی ہے اور وہ شرمندہ بھی ہے اور وہ حاضر بھی ہوتا ہے، مگر اس کی وہ کیفیت جو اشک باری کی ہے وہ والی نہیں ہے، تو کیا اب کیا جس کے اشک نکل رہے ہیں، جو رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، وہی کیا مقبولیت
قابل
قبول ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید ان کی جو سوال تھا.
یہ تو اپنی جگہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اصل جیسے میں اپنے لیے سوچوں، ہر اپنے لیے سوچیں، کسی اور پر گمان نہ کریں کہ اس کی کیفیت وہ ہے کہ نہیں ہے، کہ یہاں جاتے ہوئے ایک ذوق تھا، اب وہ جانے کے بعد دل کے اندر بھی وہ رقت نہیں ہے، وہ عبادت کا ذہن نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ حج ہو گیا تو فارغ ہو گئے اور اس کے بعد گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ادھر ادھر، وہ تو یہ کیا کوئی کیفیت چھین لی جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یا وہ کہتا ہے نا لبیک یا لا لبیک، کیا وہ لا لبیک ہو گیا؟ کیا ہوا کیا یہ؟
اصل مایوسی کا شکار تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب بعض اوقات واقعتا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج وہ کیفیت نہیں جو کل تھی، ایسا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ شاید آزمائش ہوتی ہے کہ کیفیت تھی تو پوری توجہ سے اور ہاتھ بھی مضبوطی سے بندھے ہیں اور نگاہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اور کیفیت نہیں ہے تو کیا غفلت کا مظاہرہ کرے گا وہ؟ تو ممکن ہے آزمائش کی صورتیں ہوتی ہوں.
میرا تو ایک جیسی رہتی نہیں نا،
نہیں رہتی.
دیکھو قلب ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ فرحاں خوش ہوتا ہے.
مجھے اس نے یاد ہے کچھ فرمایا ابراہیم ادہم والا واقعہ، جو شبے والی جو کھجور اٹھا لیتی ہے، 40 دن تک عبادت کی حلاوت نہیں ملی،
لذت
نہیں ملی.
یہاں تو لذت اور وہ رقت،
لیکن اس میں یہ ہے نا، دیکھیں اگر کسی کو آپ جو بات شاید سمجھ رہے، رونا نہیں آ رہا یا اس کی جو ہے نا وہ گریا نہیں بن رہا یا آنسو نہیں بہ رہے، تو اصل چیز تو قبولیت ہے. بعض اوقات بندے کو بہت سرور آ چکا ہوتا ہے، یہ علامات ہیں، یہ ایک یعنی مثبت علامات ہیں، بہتر علامات ہیں، ان کی مذمت نہیں کی جا سکتی، بہت اچھی علامات ہیں، لیکن اصل چیز تو قبولیت ہے. ایک بندہ رو بھی لیا، دھو بھی لیا، گریا کر لیا،
قطعی طور پر تو نہیں معلوم اس کو
قبول نہیں ہوا
وہ مقبولی میں شامل ہو گیا،
چونکہ یہ عاجزی اور انکساری اور توازو کی علامات ہیں، اور رقت قلبی ایک اچھی چیز ہے، تو اگر نہیں آتی تو کوشش کرے، تسنو کرے.
لیکن اپنی کیفیت، یہ اس کیفیت پہ تو غور کرے کہ ان پاک مطلب مقامات پر، مقدس مقامات پر جا کر بھی اپنی وہ کیفیت نہ بدلی جو اپنے وطن میں اپنے ملک میں.
کچھ وجوہات بھی ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک کالم پڑھا، کسی بڑے صحافی کا کالم تھا، وہ کسی سے ملنے گیا، بڑی شخصیت تھی، تو اس نے جا کے تقریر کرنی تھی.
جی
تقریر کرنے سے پہلے یہ اس کی ملاقات ہوئی، تو دیکھا کہ وہ بھی شاعری پڑھ رہے ہیں. شاعری پڑھنے کا وقت نہیں تھا، انہوں نے وہ شاعری پڑھنی بھی نہیں تھی. کیا تھا، ایک لہو گرمانے کے لیے ایک شاعری پڑھ جا رہی تھی. تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی پریپریشن کی جاتی ہے. اب ایک بندہ جو ہے نا کئی پریزنٹیشن دینے جا رہا ہے، اس کا بی پی لو ہے، تو وہ کرے گا نا کہ تھوڑا سا میں تھوڑا سا ولولا آ جائے، تھوڑا جوش آ جائے، وارم اپ ہوگا. تو اس کا وارم اپ کیا ہے کہ پہلی بات تو تصورات ہیں کہ وہاں جانے پر بزرگوں کے کیا تصورات رہے ہیں. جیسے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, ہمارے بیٹھے ہوئے ٹکٹ نہیں نکلا, یہ سوچ سکتے ہیں اب اپنے آپ پر کیسے ذوق قائم کریں. ایک طرف یہ راستہ ہے کہ مایوسی اپنا لیں, ایک طرف یہ کہ مزید اس چنگاری کو بڑھائیں کہ وہ جو ہے اپنا شیخ جامعہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ, وہ جانا چاہتے تھے انہیں عزت نہیں مل رہا تھا, روک دیا جاتا تھا انہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ آئیں گے بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے اور ایسا کلام پڑھیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مبارکہ سے ہاتھ باہر نکالیں گے اور امت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائے گی آزمائش میں. تو بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بلایا جاتا ہے. پھر ہر جاننے والے کی حاضری بھی یقینی تو نہیں ہے, کس کی حاضری کا کیا مقام ہے. پہلے سے ہی, بہت پہلے سے ہی نعتیہ جو اشعار ہیں, خاص کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہیں, مولانا حسن رضا خان صاحب کے ہیں, امیر اہل سنت کے ہیں, جو علماء نے اشعار لکھے ہیں نا. اب آپ شعر پڑھ رہے جو اعلیٰ حضرت کا کلام, ہر شعر کے اندر کسی نہ کسی حدیث کے الفاظ تھے اور قرآن پاک کے الفاظ تھے. تو اس کے اندر جو استعار مانویت بہت زیادہ ہوتی ہے, علماء کے اشعار میں مانویت ہوتی ہے, صرف لفاظی نہیں ہوتی. اور باقاعدہ جو ہے وہ بندہ جب اس کے تصورات کو قائم کرتا ہے تو اس کا ذوق بنتا ہے. پھر واقعات کی کتابیں بڑی اہم ہیں. اب حج کے جو ہے وہ موضوع پر لکھی ہوئی کتاب بحر عمیق, پانچ زخیم جلدوں پر لکھی ہوئی کتاب ہے بحر عمیق, بتاوا شامی وغیرہ میں اس کے حوالے ملتے ہیں. پانچ جلدوں میں کیوں ہیں کہ وہ ساتھ 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 اس کے باطنی اثرار, باطنی جو ہے نا وہ جو آداب ہیں وہ, پھر واقعات یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بھی کتاب ہے حج پہ حج عمرہ کے وقت عاشقان رسول کی حکایات. تو یہ واقعات پڑھنا اس سے کیا ہے, موٹیویشن ملتی ہے.
مطلب بہت اچھی آپ نے یہ بات بتائی کہ ذوق قائم رکھنے کی کچھ
اہتمام کرے,
اہتمام کرے. جیسے مسجد نبوی شریف میں جو
مطالعہ سننا, جستجو, تمنا, یہ بھی تو ایک اہتمام ہے نا. ایک آدمی چلا جائے بالکل کان بند کر کے, کوئی ذوق کی بات اس کے کان میں نہ آئے, ٹھیک ہے. اپنا ذوق سنبھالنا جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. مطلب میں بعضوں کا سوچتا ہوں کہ قیمتی چیز کیا ہے, انسان کی توجہ بڑی قیمتی ہے. بھائی ایک آدمی جو ہے وہ کھویا ہوا تھا, یہ آدمی وہاں لڑائی شروع ہو گئی کسی کی, یہ اس میں مبتلا ہو گیا, جس کام میں تھا یہ وہ سارا گیا, موبائل بچ گیا, کنورسیشن شروع ہو گئی, تو جو ذوق تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اپنی جو توجہ ہے وہ سنبھالنے کا اہتمام کرے اور احساس ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے یوں, تو وہ سنبھالے گا, ورنہ تو وہ غافلوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا. وہاں نشستیں ہر طرح
کی. مفتی صاحب اگر اپنے آپ کو باندھ لے وہ کچھ, جیسے 40-42 دن جو ہے وہ حج کے گئے, اب پوچھا بھائی کہ قرآن پاک کتنے ختم ہوئے, تو وہ قرآن پاک ایک بھی بیچارہ ختم نہیں ہوتا. حالانکہ امام اہل سنت نے تو لکھا کہ حتیم میں قرآن پاک کو ختم کرے, تو کم از کم مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک قرآن پاک تو کم از کم ختم ہو, اور اتنا درود پاک پڑھے, اتنی مرتبہ استغفار کرے, استغفار پڑھے اور شجرہ پڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طواف اتنے کرے. ہمیں یاد ہے مفتی صاحب اپنے ایک مدنی قافلے میں, میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا, انہوں نے تقریباً 7 قرآن پاک ختم کی, اور کئی اسلامی بھائی ایسے تھے اس ہمارے مدنی قافلے میں کہ 50-50 طواف کی انہوں نے اسلامی بھائی.
ہمارے ہوٹل میں وہ چھوڑ چکے تھے, بس وہ صرف جو ہے وہ کپڑے بدلنے آتے ہوں گے.
جی جی,
اس کے علاوہ ہم سوچتے تھے کہاں رہتے ہیں بھی, تو ایسے
50 طواف انہوں نے کیے تھے ماشاء اللہ. 7 قرآن پاک بعض نے ختم کیے بعض نے, تو یہ 40 دن جو قیمتی جو اس کے دن ہیں اس میں تو اب ظاہر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر.
بڑا پیارا مدنی پھول ہے یہ, میں آج لے کر حاضر ہوا ہوں. امیر علیہ سنت نے 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہر سال حج نصیب کر کے 19 حروف کی نسبت سے عبادت کے شائقین کے لیے, یعنی جو حرمین شریفین میں چاہتے ہیں کہ وہ جائی وہاں عبادت کے لیے رہیں, مبارکبادیاں ان کو ملی اسی لیے رہی ہیں, یہ جائیں گے وہاں پر عبادت کریں گے, طواف کریں گے, ہمارے لیے دعائیں کریں گے. تو آخر میں یہ 19 مدنی پھول کے آخر میں جو زبردست مدنی پھول امیر علیہ سنت عطا فرما رہے ہیں کہ کرنے والے کاموں, مثلا تلاوت و نعت, ذکر و درود, دینی مطالعہ, فکر مدینہ, بیان و مدنی مذاکرہ, سننے وغیرہ میں خود کو مصروف رکھیں گے, تو نہ کرنے والے کاموں, اب وہ کون سے کام ہیں, مثلا فضول گوئی, ہنسی مذاق, غیبت, چغلی, جھوٹ, بدنگاہی, موبائل فون کا غیر ضروری استعمال, مسجدین کریمین میں دنیا کی باتوں وغیرہ سے انشاءاللہ عزوجل بچت کا سامان ہوگا، اور یوں انشاءاللہ عزوجل سفر مدینہ میں عبادت میں خوشو و خضو، ذوق و شوق، رقت قلبی، اشک باری اور آہو زاری کی سعادت نصیب ہو. آگے نا وہی والی
سب
بات
کو احاطہ کر لیا. ایک وضاحت،
یہ زبدت الکلام خلاصہ کلام
جناب، وہ ابھی رضوان مدنی بھائی کا جو ہے وہ ماشاءاللہ قرآن اندازی میں نام آیا تو مجھے توجہ دلائی کہ ہو سکتا ہے بعض اسلامی بھائی ہمارے سوچ رہے ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا قرآن اندازی میں نام شامل کر لیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے فائنل مفتش بھی ہیں، اس میں یہ شامل ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ قرب کی برکت بھی ہے، ابھی قرب کی برکت ہے، مفتی صاحب بیان کر رہے تھے تو قرب کی برکت بھی انہیں مل گئی اور نام ان کا آ گیا ماشاءاللہ.
ایک اور میں عرض کروں.
جی جی.
تو اس میرے اگر دل کے آپ پوچھیں نا تو دو کیفیات بن رہی ہیں، مطلب کسی جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ خادم کا نکلتا اور اس کا نکلتا، ایک خوشی کی اس کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے ایک نا کہ یار آپ کا نکلا ہے. اچھا دوسرا کیا ہے، میں نے خود عبدالحبیب بھائی کو اس سیزن میں عرض کیا، میں نے کہا جس طرح ہمارے دارالفتہ سے ایک ترکیب ہوتی ہے کہ دارالفتہ سے ایک اسلام بھائی
ہر سال
جاتے ہیں، ہر سال اب جامعۃ المدینہ سے بھی شروع ہوا ہے
ماشاءاللہ.
تو میں نے کچھ چیزیں محسوس کی تھیں تو میں نے عرض کیا کہ یہاں بھی ایک پورا تفتیش پینل ہے تو حج کے مسائل کے اندر ان لوگوں کی بھی باری ہونی چاہیے
ماشاءاللہ.
تو مجھے اس اعتبار سے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو ایک مفتی جا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی اور سہولت ہوگی،
مزید مسائل جو ہے جو دیکھیں گے جا کر وہ تو اس کی تو بات ہی کچھ اور.
اسے یہ
آخر کلام،
ابھی تو انہیں بلاوا ہوگا تو ہی جانا ہوتا ہے.
ہاں سر جی
کرے گا،
اذنِ مدینہ ملا ہے،
حاضری نصیب ہو جائے. اچھا میں اس میں تھا نہیں، یہ مفتی صاحب کی شفقت ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، ان کی شفقتیں فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا وہ حاضر رہے نا، وہ میں آ گیا اور آج
نہیں آج نہیں بلوایا،
تمام سلسلوں میں میں پی سی آر کے اندر،
میں نے یہ درخواست کی تھی کہ بعض اوقات چونکہ فائنل مفتش ہے دارالفتہ میں بھی رہے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا کوئی جملہ غلط نکل جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو میں نے خود نہ صرف یہ کہ وہاں بٹھوایا بلکہ ان کو باؤنڈ کیا تھا کہ یہ جو ٹیکس تیار ہوتے ہیں نا فور فٹنگ کی غلطی رہ جاتی ہے بعض اوقات، تو ایک دعا پڑھا دیا کریں اور تو شامل رہے مرتبہ اور مفتشین میں شامل تھے. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، مجلس کے ایک اسلام بھائی ہیں، ان کے ویڈیو تاثرات ختم ہوتی دعا کرتے ہیں، شہادت دعا کریں گے اور ساتھ اسلام پہ اختتام کرتے ہیں.
شعر بھی ہوگا
جی، چلائیے گا کریں تو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سب سے پہلے میں ہمارے بہت ہی قابل احترام مفتی علی اصغر صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ آپ نے سجایا اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس میں ہماری تربیت فرمائی، بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ان ناظرین کے لیے جو سفر حج پر ہیں. یقیناً ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے کئی سوالات کا بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جواب عنایت فرمایا اور ان کے بہت سارے مسائل کو دور کر کے ان کی رہنمائی فرمائی، اور اس رہنمائی کے دوران جو آپ نے اینیمیشن اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ بھی بہت زیادہ قابل ستائش ہیں اور یقیناً آپ کی محنت نظر آتی ہے. اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات بتانا ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی ہی محنت کے ساتھ رات رات بھر جاگ کر اس سلسلے کو سجانے کی کاوش کی. اللہ کریم ہمارے مفتی صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کا کام کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ کریم ہمارے شیخ طریقت کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، ان کی غلامی میں جینا اور انہی کی غلامی میں مرنا نصیب فرمائے. میں یہاں ہماری مدری چینل کی مجلس کو بھی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہر ایونٹ پر، ہر مقام پر ہماری مدنی چینل کی مجلس جو ہے بہت ہی خوبصورت سلسلہ لایا کرتی ہے. اللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس کو شاد و آباد رکھے، ہمارے مدنی چینل کو آباد رکھے.
مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. کوشش کرتے بھی ہوں گے، نیت بھی ہوگی، دعا بھی کرتے ہوں گے کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو. تو کہتے ہیں کہ کتاب جو ہوتی ہے وہ صاحب کتاب کی صحبت کی مانند ہوتی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم امیر اہل سنت کی
محاورہ ہے خیر الجلیسی الکتاب،
بے شک
بہترین جو ساتھی ہے رفیق ہے وہ کتاب ہے.
کتاب ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں اے حاجیوں، اے ظاہرین مدینہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کی صحبت میں رہیں، تو امیر اہل سنت کی یہ دونوں کتابیں رفیق الحرمین اور عاشقان رسول کی 130 حکایات اپنے ہمراہ رکھیں. اگر آپ اس کو کتابی صورت میں، یعنی کاغذ کی صورت، کاغذ والی کتاب کی صورت میں نہیں رکھ سکتے، اپنے موبائل فون وغیرہ میں، آئی پیڈ وغیرہ میں آپ رکھ سکتے ہیں، ٹیبلٹ پی سی میں رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور بیانات یہ آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیے، اسے سنتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے ذوق و شوق میں برکت حاصل ہوتی رہے گی.
شرم عیسیٰ سے نہیں جایا جاتا،
کاش یہ کیفیت نصیب ہو جائے.
شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا غم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا غم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں.
مفتی صاحب ایک سوال عرض کر دوں، مختصر سا ہی ہے. جیسے آپ نے فرمایا ذوق وغیرہ کے لیے، تو اس طرح کے کلام آپ کو نعت خواں ساتھ ہوگا نہیں، ہر کسی کے، ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو موبائل میں اگر اس طرح کی نعتیں کلام مناجات ڈال کے ہیڈ فون لگا کے بندہ اس میں مگن رہے، تو مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں اس طرح کوئی
حرج نہیں؟ شاید میموری کارڈ بھی ہے، اور اگر میموری کارڈ نہ بھی ملے تو بندہ اپنی کلیکشن کر سکتا ہے کہ مکہ شریف کے متعلق کلام الگ کر لے، حاضر شریف کے متعلق کلام الگ کر لے، الوداع کس طرح ہونا ہے اس پر بھی بہت سارے کلام.
مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کے کلام کی سی ڈیز بھی ملتی ہیں، اور اپنے میموری کارڈ بھی اس طرح کے ملتے ہیں، تو وہ حاصل کیا
ایک ذوق برقرار رہے گا. ساتھ استم
دیتے ہیں.
جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله الى العالمين ہمارا جمع ہونا قبول فرما لے. ہمارے تمام جتنے سلسلے احکام حج کے ہوئے ہیں مولا سب کو قبول فرما لے. اس میں جن جن اسلامی بھائیوں نے جس طرح کاوشیں کی ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے.
آمین.
سب حصہ لینے والوں کو اے اللہ اپنے گھر کی زیارت کروا دے.
آمین.
اے اللہ سب کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی زیارت نصیب.
آمین.
جو اس سال حج پر اور مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اے اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرما.
آمین.
مدینہ منورہ کی بعد اب حاضریاں عطا فرما.
آمین.
ہم سب کو بھی اے اللہ حاجی بنا دے.
آمین.
مدینہ منورہ کا زائر بنا دے.
آمین.
اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو صحت عافیت اور تندرستی عطا فرما.
آمین.
اور صحت اور عافیتوں والی طویل عمر عطا فرما.
آمین.
تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما.
آمین.
الہ العالمین ہمارے مفتی صاحب کو بھی دراز عمر بالخیر عطا فرما.
آمین. آمین.
لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک لک ان الحمد والنعمۃ لك والملك لك لا شريك